بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، ما بعد. My respected brothers and elders, Alhamdulillah, we are so, so fortunate today. We make abundant shukr to Allah subhanahu wa ta'ala for giving us this momentous occasion that we have in our midst, the great Arif Billah, Hazrat Shah, Hakim Mazhar Sahib, Damat Barakatum, Al-Aliya. And of course, I'm not going to give any introduction to Hazrat, one of our senior ulama, he will do so. But before we continue the program, I make a humble appeal that we should sit patiently and with tawajju. This is the last program of this safar, the last talk. Inshallah, tomorrow morning we hope to have zikr, inshallah. The last big talk that we have of this safar, inshallah. We make dua, Allah ta'ala accept our Hazrat's coming here. Allah bless him with barakat, afiyat, salamati. Allah make his hifazat. Allah grant him the khidmat that it spreads to the four corners of the globe, inshallah. And of course, we shouldn't forget our Hazrat Mawla Yunus Patel, rahmatullahi alayhi, and our Arif Billah, the Hakim Akhtar Sahib, rahmatullahi alayhi, the fruits of whose efforts we are seeing today. So, brothers, we make a humble appeal that you should sit and listen, inshallah, right till the end of the program. And inshallah, the nikah is going to take place at the end of the program. So if you want the sinni, you're going to wait for right till the end, inshallah. So let us patiently, our Hazrat Mawlana Yunus Sahib rahmatullah, made such great efforts. He taught us how we should respect our elders. They have made such qurbani. They have come to our masjid. They have come to our shores. They have come for no dunya motive, wallah. People flock unto them. People follow them. Yesterday we went to Port Shepstone, there was a string of cars and kumbis, all just going with Hazrat wherever he was going. As one Adi mentioned, he's like a magnet. Now I don't have to mention anything else, but please brothers, if you are parked incorrectly in somebody's driveway, I make a humble appeal, please go and remove your car. Already there's some numbers. We do not want to disturb the program. We are not going to call out any number plates afterwards. 450-055-450-055. Kindly remove your car. So let us sit patiently, inshallah. There will be tarjuma also taking place for those who do not understand Urdu at the rear end of the masjid later on, inshallah. But we first call upon, inshallah, Hafiz Sufyan Taylor, inshallah, who will read some qirat, inshallah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم صدق الله العظيم.
May Allah subhanahu wa ta'ala accept that beautiful recitation. And if one ponders over the meanings of those ayat, really, may Allah subhanahu wa ta'ala make us His true lovers. May Allah give us a taqwa. And that is why we have come here tonight, to sit by those people who have that heart which is connected to Allah subhanahu wa ta'ala. That is the reason we have come here. It comes in the hadith of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا When Allah loves a banda of His, نَادَى جِبْرَيْل Allah ta'ala calls out to Jibreel alayhi salatu salam, إِنِّي أُحِبُّ فُلَانًا I love that certain banda. You must also love him. Jibreel alayhi salatu salam goes to the heavens and he says, Ya Ahl al-Sama. He calls out to the people in the skies, the angels, the other angels. He says, Allah loves that certain banda. You too must love him. The angels also begin to love that certain servant of Allah subhanahu wa ta'ala. The hadith is, ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ Then Allah grants acceptance to such a person in the world. People in the world begin to love that person. They become attracted to that person. And we can see this in the lives of our great elders, our mashayikh. And tonight we can see exactly the same thing. May Allah ta'ala make it a reality. It's mentioned in the hadith, Tuba, glad tidings to that person, لِمَنْ جَعَلَهُ اللَّهُ مِفْتَحًا لِلْخَيْرِ مِغْلَاقًا لِلشَّرِ Whom Allah has made a key to all good and a lock to all evil. May Allah subhanahu wa ta'ala help us to benefit from Hazrat Wala. Damat barakatum. I call upon our Hazrat Professor Saab Salman Nadwi, Damat barakatum, who is a very senior alim, our elder, who needs no introduction. And he, inshallah, will elaborate further on Hazrat Damat barakatum, and he will also render some kalam, inshallah.
As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. نحمد ونصلي على رسول الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Firstly, I would like to congratulate the Qari Sahib, mashallah. He selected the very good, very appropriate verses of the Quran. I wish you had known the meaning. What he recited, what Quran is saying, that is the subject matter of today. And the message of all the Ahlullah talking about the same thing, inshallah. Mashallah, Mubarak, inshallah. Now, I've tried to change the order in the sense that I would like to first introduce our Hazrat Maulana Mazhar Sahib, Atallah Baqahu. Beside that, he happened to be the son of our Hazrat Wala, Hazrat Muhammad Hakim Akhtar Sahib, Nawarullah Barqadhu. What makes him unique? This is the issue, this is the problem. Because you could be son of a great father, that's one thing. But what the son has, this is what counts after that. Because when the father dies, and the son has nothing to offer, nobody remembers him. But on the other hand, if the son has what his father wanted him to be, then he has got something to do. Then people ask, how many fathers, grandfather, or fathers, have famous people have died. Their sons have nothing, they have nothing. Then nobody asks them. Nobody knows about them. And besides, therefore, under the direct supervision, he was brought up. Now, naturally, Wala Nawarullah Barqadhu, who has a long history of his relationship with Awliya Allah Ahlullah, longest of which was Hazrat Shah Abdul Ghali Sahib Rahmatullah Alayh. You people have not seen him, therefore you cannot visualize what our Hazrat Wala has gone through when he was in his company, how did it work. He really submitted himself. And then after that, was murid of Hazrat Maulana Abu al-Hasan Rahmatullah Alayh. Now you see, when Hazrat Wala, when he went to Hardoi and wanted to become the Baith with Hardoi Rahmatullah Alayh, Hazrat Hardoi Rahmatullah Alayh had a very strict law or rule that anyone, doesn't matter who, if anyone wants to make a Baith with him, alim or non-alim, he may be Mufti or Alim or whatever you like to call, whatever titles you want to give it to him. But if he wanted to become his murid, his first condition used to be that you must read the Nurani Qaida. Now imagine this is the first test. If somebody Alim, somebody Mufti, somebody just, or Mufti Azam or whatever you like to give the title, that is the first test. When you ask Nurani Qaida, what would he say? I have done everything. I'm teaching Nurani Qaida. I've taught already, done everything. Why should I teach it again? So, Hadhrat Muhammad said, this is what you will have to do. But since Hadhrat Muhammad had known that he had been in the company of the Shah Bukhari Sahib, with Khalifa there, other people with whom he was involved, he was already, paki pakai roti thi. Already it was there. But even then, he asked him to read Nurani Qaida. Look what happens after that. Hadhrat Muhammad Ali said, knowing that he had done all the things with the thing, he said, what I can do for you is this. You don't have to go read Nurani Qaida with the children of Madrasa there. But I'll arrange for a teacher to come here. Under that supervision, you read Nurani Qaida. That was the offer by the Sheikh, with whom he is going to bed. Our Hazrat said, no, I will go and read Nurani Qaida with the children where the children are there. That's how you will have to annihilate yourself. Rang lati hina patthar pe jaane ke baad, that the hina, the thing is there, if you want to have the color, it has to be grounded first, only then. I can give you hundreds of examples. I have made many times, Hazrat Khaja Sahib Rahmatullah Alayh, who was one of the very senior, very beloved Khalifa, Rahmatullah Alayh, when he went to become the Baith, he said, mita dijiye, main mitne hi ko aaya hoon. Annihilate me, I have come only for this. So therefore the first thing is this. This is the first step. Hazrat went there, I did it. That was Hazrat Kamal. Now you see what happened. Our Hazrat Maulana Madar Sahib, Atallah Baqahu, he finished his education, he done everything, whatever he wanted to do. Now if Hazrat wanted to make him his own murid, he could have done it. But he didn't. Advise him to go to Admana Harbi Ramadullah. You see, the relationship between son and father is different. And the relationship between the Shaykh and Murid is different. Mana Taqi Usmani Sahib, MashaAllah, Allah Hayat Devanku, Mana Taqi Sahib, Mana Rafi Sahib, both. At one stage, he requested his father, Mufti Shafi Sahib, so they become his Murid. So Shafi Sahib said, no, you should not become Murid, my Murid. And he advised them to go to Dr. Bahai Sahib, Mufti. Why? Because the relationship between the father and son is something else. And Shaykh Murid is different. The thing is this, the Shaykh's order of command is accept. As far as son is concerned, sometimes he accepts, sometimes he says, I'm being excused, this. And therefore, that kind of tarbiyah, that kind of training would not take place. And therefore, Hazrat was advised to go to Maulana Hardoi Rahmatullah. He went there, became his murid, stayed there, became a Khalifa also now. Now it is very seldom, it's very seldom it happens that the father and the son both become murid of the same Shaykh. And not only that, even more unique thing is this, that both of them become Khalifa of the same Shaykh. But that doesn't come easily. What you see him now, paka paka amal hai. But how has gone through that? This is what the message is. How many of you must have been, remember those of you might have seen, when our Hazrat Wala used to come here, and he gave his majlis always here in this masjid. He used to come, what he used to say? That's what he said. That's what he wanted to do. And therefore, after that, he did not sit on the laurels of his father, or on the Mahatma Nahardu Ramatullah. The thing, both are Khalifa there. The other aspect is this. Our Hazrat Wala was very happy, very satisfied with the achievement that our Hazrat Mahatma Madhur Sahib Atallah Baqahu has achieved. He was very happy, was very satisfied. And I'll tell you one thing more, which many of you would not know. I have seen the letter, that letter. Hazrat Hardoi Ramatullah, he wrote a letter to my Shaykh, Hazrat Hakim Sahib Ramatullah, among other things, saying things. Then he told, Hazrat Hardoi, telling our Hazrat, that when you are doing things in your khanqa, whatever you are doing there, consult Mana Mazhar Sahib. Just imagine that the Shaykh is telling his murid, who happened to be the father of the son, who is also Khalifa, ke aap apne maamlaat mein, in maamlaat mein, Mazhar Miyan se bhi mashwara kiye. As a consequence, look at Hazrat Sahib, Hazrat. You could have ignored it, but anything, but he didn't. Constantly he used to consult Mana Mazhar Sahib on this issue. And this is really a unique thing. So therefore, you should be thankful to Allah. Allah ka shukr aap logon ko ada karna chahiye. Ki we are in the company of such people. And Mana Mazhar Sahib Tullahi, who is the reflection of his father. And this is the important thing. And therefore, what I have selected here today, something. First I thought I would not disclose. I would not tell even Kamran about this. I did not tell about Hazrat also at the same time. But I said, I would like to say something here, this thing. So this introduction which I have given, that would give you an idea of who is sitting here, who is there. Now the kalam which I have selected is also very appropriate in this way, that is, first I thought I will not disclose the title of the kalam, which is the composition of Hazrat Wala Arifullah Hakim Rasul Sallallahu Alaihi. But I think now I can't keep the secret Raas ko chupa nahi sakta, because Hazrat Maulana Mazhar Sahib was immediately recognized. But this has not been recited anywhere, that's why I said it is very appropriate. These are the composition, this is the composition of Hazrat Wala, who wrote this when Maulana Mazhar Sahib was studying. At that time he was studying Mazhar Sahib in Lahore. So the title of that is, which I'm not disclosing now, there's no use keeping secret, because Marana was immediately recognized as soon as I read the very first verse. Jaisi pehla padhunga sher, hath samajh jayenge, isliye koi fayda nahi chupane se. The title of this is Marana Mazhar Mia se khatab jab woh talib ilm the. In other words, this is the addressing of Marana Mazhar Sahib when he was in the state of education. The problem is that the English is a very poor language. To translate all those things is really, it's not easy. You have to really struggle. Those of you who understand, I have mercy on those people who want to translate there to English to those people. I'll translate verse by verse, inshallah. Listen. Hai kya jaane wo aahon ki nazakat ki lachak, hai kya jaane wo aahon ki nazakat ki lachak, jis nashe man pe na ho barq-e hawadis ki chamak. There's a nest which faces unpleasant danger of ruin, has full realization of the cry of the pain, because he's always afraid. Hai kya jaane wo aahon ki nazakat ki lachak, jis nashe man pe na ho barq-e hawadis ki chamak. Uncha sehta hai chamak mein sakhtiye baad-e sahar, uncha sehta hai chamak chaman mein sakhtiye baad-e sahar, uske daaman ko ata hoti hai phoolon ki mahak. The bird which faces the harsh wind of morning is the one which then blows and gives fragrance. That is the ground it is done. Uncha sehta hai chaman mein sakhtiye baad sahar, uske daaman ko ata hoti hai phoolon ki mahak. Subh dam kaliyon ki khushboo bhi hai mamnoon saba, yani uske faiz hi se gunche jaate hai chatak. The fragrance of the bird owes its present smell to the morning breeze. Subh dam kaliyon ki khushboo bhi hai mamnoon saba, yani uske faiz hi se
مچ جاتے ہیں چٹپ، ایک شکستہ غم بھرے دل کو اگر چھیڑے کوئی، ایک شکستہ غم بھرے دل کو اگر چھیڑ کوئی، دل کے پیمانے سے اس کے کیوں نہ جائے غم چھلا.
Our حضرت والا so soft hearted. Often you must have seen the talk or any point how he started crying immediately. What he is saying, giving these are the nasihat. All of those who are fathers must understand this, and all those who are sons they must understand it also. This is the father's the nasihat to his son who is already there, already grown up, studying there the madrasa thing. So this is the important thing to understand it. What he is saying that the if someone teases the heart which is full of sorrow and separation, then it is bound to overflow its pain.
Ek shikasta gham bhare dil ko agar chhede koi, dil ke paimane se uske kyun na jaye gham chala.
Because separation, he was in Lahore wherever he was, this is very difficult to for so many years to be separated from him, from his son. This is what he is talking about.
Pas samajh lo, this is really understanding. Pas samajh lo, namunasib wo amal hai, ay pesar. Pas samajh lo, namunasib wo amal hai, ay pesar. Jis amal se qabl ho, jis amal ke se qabl ho, محسوس دل میں کچھ کھٹک.
Does, oh my son, just look at the how he is addressing his son. My son, میرے بیٹے.
Does, oh my son, understand that the action which pricks your heart is not to be acted upon.
This is really the translation, almost translation of the hadith of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آسکنگ گناہ کی کیا تعریف ہے، کیسے ہوگا؟ اب لو ماہا کا صدر جو تمہارے سینے میں کھٹک پیدا کر دے. سو وین وی ڈونٹ ٹیل می کہ اف سمبڈی ڈز رانگ اٹ ڈز ناٹ ہز کانشنس ڈز ناٹ پرک. اٹ ڈز پرک. یو ول ناٹ ریسپونڈ ٹو دیٹ پرک، دیٹ سم تھنگ ایلس. آپ اپنے ضمیر پر نہ جاگیں وہ الگ بات ہے. اسی لیے آتا ہے حدیث میں کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو قلب پہ ایک سیاہ داغ پڑ جاتا ہے، کال بلیک اسپاٹ کم دے. It can go away if you make tawbah. But if you don't make tawbah, keep doing it, then that black thing covers up the whole heart. Put it qalb ko kar deta. This is what he was saying.
Pas samajh lo na munasib wo amal hai ae pesar, jis amal se qabl ho mehsoos dil mein kuch khatak.
Now you see, now the father is speaking now. Until now he was giving the nasihat. See what he's saying.
Tumko apne baap ki tambih ke lehje mein bhi, tumko apne baap ki tambih ke lehje mein bhi, chahiye aani nazar mazhar mohabbat ki jhalak.
When he's saying that the Om Mazhar, in the tone of your father's admonition, you must discover or realize the love of your father. Baap jo nasihat kar raha hai, jis pe baat ki baat kahi ja rahi hai, what he is saying, he's not doing out of any spite, out of anything. The thing is, he's doing out of love, out of affection. This is what he's saying.
تم کو اپنے باپ کی تنبیہ کے لہجے میں بھی چاہیے آنی نظر مظہر محبت کی جھلک.
آخری شعر ہے، لاسٹ.
तुमसे कुछ शिकवा नहीं अख्तर का ऐ जाने पेदर. यू कांट अंडरस्टैंड व्हाट इज पोरिंग इज हार्ट आउट नाउ बिकॉज क्लोजिंग द थिंग इज पोरिंग इज हार्ट आउट. तुमसे कुछ शिकवा नहीं अख्तर का ऐ जाने पेदर. हाँ मगर मिल जाए आदाब मोहब्बत की चसक. ओ द लाइफ ऑफ द फादर जाने पेदर बाप की जान. ओ द लाइफ ऑफ द फादर आई हैव नो कंप्लेंट अगेंस्ट यू. मुझे कोई शिकायत तुमसे नहीं. आई हैव नो कंप्लेंट अगेंस्ट यू. The only thing I seek from you in return is your manner of love and understanding of my good advice. Jeev talk. So just imagine. Tumse kuch shikwa nahi akhtar ka ae jaane pedar. Haan magar mil jaye aadab e mohabbat ki chamak. चंद अशार से इसमें जो कहने जा रहा हूं चंद अशार इसमें ऐसे ही फारन मतलब है कि हाँ जो मजलिस होती थी चीजें होती थी हमारे वाइद के कुछ अशार हैं. इसमें एक शेर ऐसा है जो हमारे हतवारा भी पढ़ते हैं और आपने हमारे हतवारा से अक्सर सुना होगा. लेकिन ये वो है जब वो वेन ही बिकेम मुरीद और खिलाफत मिलने वाली थी उस वक्त.
साजगार अब गर्दिश अय्याम है.
आप तो मरीज होकर नाम दी ठीक साथ सूटेबल ना हो.
साजगार अब गर्दिश अय्याम है. दौर में हश्ताद साला जाम है.
हश्ताद मीन्स 80. हमारा थर्म तो रहे वॉज ऑलरेडी 80 ईयर्स ओल्ड. तो थिंग इट इज वॉट ही सेइंग कि नाउ दिस इट इज सूटेबल टाइम एंड सिंस 80 ईयर्स ओल्ड मैन हिज द टीचिंग एंड दिस थिंग दिस इज एप्रोप्रिएट फॉर मी नाउ टू गेट इट.
लज्जत खिलवत बयां क्या कीजिए. एक मैं हूं और उनका नाम है.
ये जिक्र किस तस्करा है कि इसकी लज्जत हाउ कैन आई टेल यू द स्वीट टेस्ट ऑफ दिस. That myself and the name of Allah, which is zikr, the condition of zikr. And look what he is saying now. This is the first step.
Ilm o daulat jaho izzat hech hain. Ilm o daulat jaho izzat hech hain. Gar mujhe haasil tera inaam hai. जब मेरा मतलूब है तेरी रजा. जब मेरा मतलूब है तेरी रजा. तब मुझे औरों से अब क्या काम है. तब मुझे औरों से अब क्या काम है.
ये शेर आखिर है ये आने वाला है. इसमें जिक्र है तहज्जुद के सिलसिले में सल्लम की हदीस भी है कि पढ़ लूंगा पहले इसको.
वादा आने का शब आखिर में है. वादा आने का शब आखिर में है. सुबह ही से इंतजार शाम है.
हदीस से जो टाइम द लास्ट पोर्शन ऑफ द नाइट अल्लाह ताला नुज़ूल फरमाते हैं आसमानी दुनिया पर. कहते हैं है कोई तौबा करने वाला है कोई गुनाह मंगवाने वाला. उसकी तरफ इशारा है कि वादा आने का शब आखिर में टू द लास्ट पोर्शन राइट नाउ फ्रॉम द मॉर्निंग आई एम वेटिंग फॉर दैट इवनिंग बिकॉज ऑफ द ग्लैड टाइडिंग व्हिच आई हैव रिसीव्ड.
वादा आने का शब आखिर में है. सुबह ही से इंतजार शाम है.
दिस शेर हमारा मेरे मेरी टाइम जिक्र टाइम.
नाम लेते ही नशा सा छा गया. नाम लेते ही नशा सा छा गया. जिक्र में तासीर दौरे जाम है.
दैट इन शॉर्ट मीन दैट द नेम ऑफ अल्लाह पीज़ and then that gives the taste, that intoxication that she's waiting for this thing.
Badm mein tanha nazar aata hoon main.
Zikr ki zikr hai.
Badm mein tanha nazar aata hoon main. Ek main hoon aur khuda ka naam hai.
So this is the zikr time that you're doing then. Sitting in the, those awliya Allah, ahlullah, their qalb is always busy with this thing. Although tongue is talking about, but the heart is always busy with thing. This is what you're talking about. Although I'm sitting in the bazm, I'm sitting with the majlis, but it's something else.
Bazm mein tanha nazar aata hoon main. Ek main hoon aur khuda ka naam hai.
Isme Zipsa share hai, this thing, there he described the how hath Thani Mutra Rai used to be in the company of those people sitting in the majlis.
Uski dusdi da nigahi ke nisar. Uski dusdi da nigahi ke nisar. Aaj hi aagaz ka anjaam hai.
Thani Mutra Rai used to sit there in the majlis with his head bowed down. But sometime from the corner of the eye used to look around to detect what is happening. I don't know many of you must have experienced Abba Satyavala, for example. Many times you see he closed his eye, you know, things in, and but he looks sometimes such as like you think you haven't seen. And immediately he catches the person who says, "Usko utha wo so raha hai." Or often Mir Sahib used to be the target. So he used to go, "Utha, utha, usko utha, jaga, kaise."
Uski dusdida nigahi ke nisar, aaj hi aagaz ka anjaam hai. Thi jo azadi to har su daud thi, thi jo azadi to har su daud thi, qaid mein aaram hi aaram hai.
Idhar udhar, idhar udhar, udhar, ab to aaram ho gaya.
अब दरे पीरे मुगा छूटे नहीं, अब दरे पीरे मुगा छूटे नहीं, उसकी मट्टी में भी कैफे जाम है.
Whole atmosphere is something different, and therefore I hope that I will not give up the door of the shaykh. See what he's saying now.
Sahne masjid mein khula hai maqada.
Thani Mutra Rai, Thani Mutra Rai.
Sahne masjid mein khula hai maqada. Ab to jo zahid hai mai aasham hai.
That's a different thing altogether. Hazrat ki company, Hazrat Thani Mutra Rai company mein, sab tar ho gaya, sab paar ho gaya. Aakhri shayr hai. Hamare Hazrat wala farmaya karte, to also used to say, ki the kalam that he had, nobody should try to make any islah in that. Because these are the baradat qalb. The way it is coming to himself, that's how he is translating. So don't take a look about the nasty, this thing. And my father used to say, the kalam, samjhe mere kalam ko jo hosh mand hai. Samjhe mere kalam ko jo hosh mand hai. Ye, masti mere ye baad hai, angur ki nahi. Aakhri shayr hai.
फैज है ये किस वलीए वक्त का, फैज है ये किस वलीए वक्त का, अब मेरा जो शेर है इल्हाम है.
From Allah Ta'ala, thanks to this talking, mashallah. Jazakumullah, mashallah, mashallah, alhamdulillah. May do Allah Ta'ala take us, give us tawfiq to do everything what has wala going to say, inshallah. Jazakumullah.
Inshallah, we have Mullah Muhammad Mutala.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. This is the Kalam of Hazrat Arif Billah Shah Hakim Muhammad Akhtar Sahib. Nawar Allahu Marqadahu. Iska unwan, the title is Sukune Dil Dar Majlis Ehle Dil. Siwaye Tere, Siwaye Tere, Koi Thikana नहीं है यार अब जिधर भी जाऊं सिवाय तेरे
کوئی ٹھکانا نہیں ہے یار، اب جدھر بھی جاؤں کسے غمے جا، کسے غمے جا، نو دل سناؤں کسے میں زخم جگر دکھاؤں، یہ دنیا والے تو بے وفا ہے، وفا کی قیمت سے بے خبر ہے، یہ دنیا والے تو بے وفا ہے، وفا کی قیمت سے بے خبر ہے، پھر ان کو دل دے، پھر ان کو دل دے کہ زندگی کو جفا سے آہنگ کیوں بناؤں، سوائے تیرے کوئی ٹھکانا نہیں ہے یار، جدھر بھی جاؤں کسے غمے جا، کسے غمے جا، نو دل سناؤں کسے میں زخم جگر دکھاؤں، یہ بت جو محتاج ہے سراپا، غلام ان کا بنو تو کیوں کر، یہ بت جو محتاج ہے سراپا، غلام ان کا بنو تو کیوں کر، غلام کا بھی، غلام کا بھی، غلام بن کر میں اپنی قیمت کو کیوں گھٹاؤں، غلام کا بھی غلام بن کر میں اپنی قیمت کو کیوں گھٹاؤں، سوائے تیرے کوئی ٹھکانا نہیں ہے یار، جدھر بھی جاؤں، یہ مان ہم نے چمن میں خوش رنگ، گل سے بلبل ہے مست و شیدا، یہ مان ہم نے چمن میں خوش رنگ، گل سے بلبل ہے مست و شیدا، مگر نشے من، مگر نشے من جو عارضی ہو تو اس کو مسکن میں کیوں بناؤں، مگر نشے من جو عارضی ہو تو اس کو مسکن میں کیوں بناؤں، سوائے تیرے کوئی ٹھکانا نہیں ہے یار، جدھر بھی جاؤں کسے غمے جا، نو دل سناؤں کسے میں زخم جگر دکھاؤں، مجھے تو اختر، مجھے تو اختر سکون دل گر، ملا تو بس اہل دل کے در پر، مجھے تو اختر سکون دل گر، ملا تو بس اہل دل کے در پر، تو ان کے در کو، تو ان کے در کو میں اپنا مسکن صمیم دل سے نہ کیوں بناؤں، تو ان کے در کو میں اپنا مسکن صمیم دل سے نہ کیوں بناؤں، سوائے تیرے کوئی ٹھکانا نہیں ہے یار، جدھر بھی جاؤں کسے غمے جا، نو دل سناؤں کسے میں زخم جگر دکھاؤ.
الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صدق اللہ. تم سلامت رہو میں سلامت رہوں, میری دنیا الفت سلامت رہے. تم سلامت رہو میں سلامت رہوں, میری دنیا الفت سلامت رہے. یہ حضرت والد صاحب نور اللہ مرقدہ جب بہت زیادہ خوش ہوتے تھے, جو بھی قریب آتا تھا تو یہ شعر پڑھتے تھے کہ اللہ تمہیں بھی سلامتی سے رکھے, مجھے بھی سلامتی سے رکھے, اور ہمارے دنیا الفت کو یعنی اللہ والی محبت کو بھی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. سن لے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں, سن لے اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں, گھات ملنے کی وہ خدا آپ ہی بتلاتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کسی کی ہدایت کا ارادہ فرماتے ہیں تو طور طریقے راستے سب کچھ اللہ تعالیٰ خود ہی بتاتے ہیں. جیسے پریزیڈنٹ پرائم منسٹر سے ملاقات کے لیے وقت اگر آپ کو مل جائے تو باقاعدہ وہاں سے گائیڈ آتا ہے اور گاڑی آتی ہے, راستے بھی سب بتاتے ہوئے تمام چیکنگ سے گزار کر کے وہ اس کے سامنے لے جا کر بٹھا دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بھی جس کی ہدایت کا ارادہ فرما لیتے ہیں تو ساری رکاوٹوں کو دور فرما دیتے ہیں, ساری رکاوٹوں کو دور فرما دیتے ہیں کہ بندہ وہاں تو اتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں, یہاں تو سجدے میں سر رکھا اور اللہ تک پہنچ گیا, ادھر سجدے میں سر رکھا اور عرش پہ پہنچ گیا. تو اللہ تعالیٰ جس کی ہدایت کا ارادہ فرماتے ہیں تو تمام طریقے اللہ تعالیٰ خود ہی پیدا کرتے چلے جاتے ہیں. حضرت ابراہیم ابن آدم ہمارے سلسلے کے آخری کڑی میں بہت بڑے اکابر اولیاء اللہ میں گزرے ہیں. رات کو شاہی محل کے اندر آرام کر رہے تھے, چھت کے اوپر کچھ لوگوں کے چلنے کی آواز محسوس ہوئی, آہٹ محسوس ہوئی تو تعجب ہوا کہ اتنی سیکورٹی کے باوجود یہ چھت پر کیسے لوگ چڑھ گئے. چنانچہ گیلری میں آ کر آواز دی کہ تم کون لوگ ہو, تو اوپر چھت سے آواز آئی کہ ہمارا اونٹ گم ہو گیا ہے, اپنا اونٹ تلاش کرنے کے لیے ہم یہاں آئے ہیں. تو کہا یہ شاہی محل کی چھت پہ کہیں اونٹ ملتا ہے, تو انہوں نے اوپر سے آواز دی تو پھر شاہی تخت پر اور شاہی بستر پہ لیٹ کر کے اللہ کی محبت ملتی ہے. اس کے بعد وہ تو غائب ہو گئے. اب دل پہ چوٹ لگی, صبح جب اجلاس شروع ہوا پارلیمنٹ کا, تمام وزرا دائیں بائیں بیٹھے ہوئے, ایک نوجوان بہت ہی کڑیل نوجوان سیدھا داخل ہوا اور نہ دائیں دیکھتا نہ بائیں, سیدھا آ کر جوتوں سمیت تخت شاہی کے اوپر کھڑا ہو گیا. اب جب اس پر کھڑا ہو گیا پھر دائیں دیکھتا ہے بائیں دیکھتا ہے. ابراہیم نے ادھم رحمہ اللہ نے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا میں مسافر ہوں, قیام کے لیے آیا تھا لیکن بہت افسوس ہے غلط جگہ آ گیا. کہا یہ شاہی محل ہے, یہ سرائے نہیں ہے, مسافر خانہ نہیں ہے. کہا نہیں یہ سرائے ہے مسافر خانہ ہے, میں تو قیام کے ارادے سے آیا تھا. کہا یہ میرا شاہی محل, اس کی تعمیر دیکھو اور یہاں یہ سب وزرا بیٹھے ہوئے, تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کہا نہیں نہیں یہ سرائے ہے, یہ دار القرار نہیں ہے, نہ جائے قیام ہے, اس لیے کہ آپ سے پہلے کون یہاں تھا؟ کہا میرے والد صاحب بادشاہ تھے. ان سے پہلے کون تھا؟ میرے دادا تھے. اور آپ جب مریں گے تو کون بنے گا؟ کہا میرا بیٹا. اس کے بعد کون آئے گا؟ میرا پوتا. تو کہا جب آپ کے اپنے خاندان میں کسی کو قرار نہیں تو دوسرا کیسے ٹھہر سکتا ہے اس میں؟ اب جناب وہاں سے نکلے, گیٹ تک پہنچے تو پیچھے دوڑ کر ابراہیم بن آدم رحمہ اللہ دوڑ کر مسافہ کر کے پوچھا کہ آپ کا تعارف کیا ہے؟ کہا میں خضر ہوں، اور یہ کہہ کے وہ غائب ہو گئے. بس چوٹ لگ گئی، اللہ نے جب ہدایت کا ارادہ فرما لیا، چونکہ بادشاہ چھوڑوا کر اللہ کو ولایت کا اعلیٰ مقام عطا فرمانا تھا، تو شاہی محل چھوڑ کر رات کو 12 بجے گدڑی پہن کر لباس تبدیل کر کے، تاکہ کوئی پہچان نہ لے کہ بادشاہ سلامت خود نکل رہے ہیں، اور وہاں سے نکل کر جا کر دریائے دجلہ کے کنارے نیشاپور، وہاں جا کر رات دن اللہ کی محبت میں بس ذکر اذکار اور بس بندہ اور ربا بیسی کام میں لگ گئے. پھر اللہ نے کتنا اونچا مقام عطا فرمایا. تو سن لے دوست، جب ایام بھلے آتے ہیں گھات ملنے کی، وہ خدا آپ ہی بتلاتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مبارک بہت مشہور محدث گزرے ہیں، بڑے محدثین میں ان کا شمار ہوتا ہے. انہوں نے ایک غلام خریدا، غلام خرید کر لائے اور اس سے معاہدہ یہ کیا کہ دن کو تم کام کرو گے. اس نے کہا دن کو تو میں کام کر سکتا ہوں، رات کو کام نہیں کروں گا. کہا پھر تمہیں 1 درہم مجھے روزانہ دینا پڑے گا. کہا مجھے منظور ہے، مجھے منظور ہے. بات طے ہو گئی، اس نے خدمت شروع کر دی. اڑوس پڑوس کے اہل محلہ نے شکایت کی کہ آپ کا خادم جو ہے، آپ کا غلام جو ہے، یہ تو کفن چوری کرتا ہے. فرمایا نہیں، یہ ناممکن ہے. اللہ والے بغیر تحقیق کے کوئی کام نہیں کرتے، بغیر تحقیق کے کوئی کام نہیں کرتے. ادھر سے سنا ادھر عمل شروع کر دیا. چونکہ حدیث میں آتا ہے کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، انسان کے جھوٹ بولنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے جو بات سنے اس کو آگے نقل کر دے بغیر تحقیق. اب جناب، حضرت عبداللہ بن مبارک 3-4 دن گزرنے کے بعد آپ اس غلام کو دیکھا کہ رات کو عشاء کے بعد وہ نکلا اور قبرستان کی طرف جا رہا ہے. پیچھے پیچھے حضرت عبداللہ بن مبارک بھی روانہ ہو گئے تحقیق کے لیے. تو کچھ شبہات پیدا شروع ہوئے کہ یہ تو جا تو رہا ہے قبرستان پہ. جانے کے بعد ایک قبر پہ رکا اور مٹی ہٹائی اور تختے ہٹائے اور اس کے اندر اتر گیا. اب یہ سمجھے کہ ابھی شاید کفن چوری کر کے نکلے گا، ہو سکتا ہے ان لوگوں کی بات سچی ہو. جب کافی تاخیر ہو گئی تو یہ آگے بڑھے، آگے بڑھے تو دیکھا رونے کی آواز آ رہی. جب قریب گئے تو دیکھا کہ وہ تو اللہ سے گڑ گڑا کے داڑے مار مار کے رو رہا ہے کہ اے اللہ، یہ میری آخرت کی پہلی منزل ہے، اس کو آسان کر دینا. اگر یہ آسان ہو گئی تو آگے کی منزلیں بھی سب آسان ہو جائیں گی. اب جناب، اس طریقے سے آہ وزاری، اس طریقے سے رو رہا ہے گڑ گڑا کے جیسے معصوم بچہ روتا ہے اپنی ماں سے جدائی کے غم میں، اس طرح رو رہا ہے. غلام حیران رہ گئے، اللہ یہ تو ہم کیا سمجھ رہے ہیں. اور جناب، یہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ قبر اس نے خود کھدوا رکھی تھی تاکہ اس میں جا کر سب سے الگ تھلگ ہو کر اللہ سے گڑ گڑا کر رو رو کر اپنی آخرت کی فکر میں روتا رہتا تھا. واپس جب صبح صادق کا وقت قریب آیا تو وہ قبر سے نکلا، پھر تختے رکھے، مٹی دوبارہ اس پہ سجائی اور نکل کر مسجد کی طرف روانہ ہوا. حضرت عبداللہ بن مبارک پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، اس کو پتا نہیں کہ عبداللہ بن مبارک میرے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. مسجد میں داخل ہوا، وضو کر کے، اتنی میں اذان ہوئی، سنت پڑھی اس نے. سنت پڑھنے کے بعد جماعت لوگ آ گئے، جماعت شروع ہوئی، جماعت کے ساتھ نماز ادا کی. اس کے بعد تسبیحات کے بعد، دعا کے بعد، سب مصلی نماز پڑھنے والے سب چلے گئے، مسجد خالی ہو گئی. یہ اکیلا رہ گیا اور عبداللہ مبارک پیچھے ایک پلر کے آڑ میں چھپ کر دیکھ رہے ہیں تماشا. اب جب اس نے دیکھا کہ کوئی نہیں ہے، پھر ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑا کر رونا شروع کیا، اے اللہ، آپ نے مجھے غلام بنایا ہے، آپ جانتے ہیں میں غلام ہوں، اور غلام بھی کس کا؟ حضرت عبداللہ بن مبارک جیسے محدث کا. تو اے اللہ، میں نے ان سے معاہدہ کیا ہے کہ میں دن کو کام کروں گا، خدمت کروں گا، اور رات کو اپنی عبادت میں وقت صرف کروں گا. تو اے اللہ، میرے پاس تو فرصت نہیں ہے، مجھے تو اپنی آخرت کی فکر، وہ غم کھائے جا رہا ہے کہ مرنے کے بعد میرا کیا عالم ہوگا، قبر میں کیا حشر ہوگا، میں تو اس غم میں گھلا جا رہا ہوں. اے اللہ، میری منزل کو آسان کر دے کہ 1 درہم کا میرا انتظام فرما دے تاکہ میں ان کو دے دیا کروں. بس اتنے میں حضرت عبداللہ مبارک نے دیکھا کہ اوپر ایک شولہ سا نمودار ہوا اور سکہ آ کر نیچے گرا. اس نے سکہ اٹھا لیا اور کہا الحمدللہ، اے رب کریم، آپ کا کرم ہے کہ آپ نے میرا کام آسان فرما دیا. آپ نے میرا کام آسان فرما دیا. یہ دیکھنے کے بعد حضرت عبداللہ مبارک اٹھ کر آئے اور آ کر کہا, ظالم میں تیرا غلام ہوتا تو میرا مالک ہوتا, کاش میں تیرا غلام ہوتا تو میرا مالک ہوتا. اتنا تعلق تیرا اللہ سے ہے کہ تو نے اللہ سے مانگا اور اللہ نے وہ سکہ بھی نیچے گرا دیا وہاں. بس اس غلام نے کہا کہ اے رب کریم, یہ میرے اور آپ کے درمیان کا معاملہ تھا, میرا اور آپ کا معاملہ تھا, اب درمیان میں ایک شخص اور آ گیا, یعنی عبداللہ مبارک بھی آ گئے, ان کے علم میں بھی بات آ گئی, تو اب میرا جینا مناسب نہیں ہے. یہ کہہ کے وہیں لوٹ پوٹ ہونے لگا, تڑپنے لگا, اور تھوڑی دیر کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. حضرت عبداللہ مبارک نے غسل وغیرہ دلوا کے جس کپڑے میں تھا اسی کپڑے میں اس کی تدفین کروا دی. رات کو خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی, اور ساتھ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ساتھ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے عبداللہ علی مبارک, تمہیں تو اللہ نے بڑی وسعت دی تھی, تمہارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی, تم نے میرے محبوب کو اسی ٹاٹ میں دفن کر دیا, کیا کوئی اچھا کفن تمہارے پاس نہیں تھا؟ اللہ اکبر, عند اللہ کتنا مقبول کتنا محبوب تھا. اس لیے کسی کو حقیر مت سمجھو, کس کا کیا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ سے, بس وہ جانتا ہے اور اس کا اللہ جانتا ہے. بس سن لے دوست, جب ایام بھلے آتے ہیں گھات ملنے کی, وہ خدا آپ ہی بتلاتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ جس کی ہدایت کا ارادہ فرما لیتے ہیں تو سارے راستے بھی آسان کر دیتے ہیں. آپ حضرات جو مسجد میں آئے ہیں بیان سننے کے لیے, یہ آخری بیان ہے, تو آپ خود سے نہیں آئے ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کی ہدایت کا ارادہ فرمایا, اللہ تعالیٰ نے آپ سے محبت فرمائی ہے. محبت دونوں عالم میں یہی جا کر پکار آئی, محبت دونوں عالم میں یہی جا کر پکار آئی, جسے خود یار نے چاہا اسی کو یاد یار آئی. کہ اللہ نے محبت کی, آپ حضرات کے قلب میں داعیہ پیدا کیا کہ گھر سے نکلو, جاؤ وہاں بیان سنو. دور دور سے شہروں سے مصروفیت کے باوجود لوگ کیوں آئے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے پہلے محبت فرمائی, اللہ نے آنے کی توفیق عطا فرمائی. حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب الہ آبادی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے, یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں, یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں جب تک اللہ کا فضل شامل حال نہ ہو, انسان کسی نیک مجلس میں نہیں جا سکتا. اسی لیے حضرت والد صاحب نور اللہ مرقدہ کثرت سے فرمایا کرتے تھے, غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو, غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو, مبادہ یہ وقت آئے کہ نہ آئے. جب انتقال ہو گیا تب قدر معلوم ہوئی کہ ایک ایک کر کے اللہ والے اٹھتے جا رہے ہیں. اس لیے جو موجود ہیں, پانی نہ ہو تو تیمم سے بھی کام چل جاتا ہے, پانی نہ ہو تو تیمم سے بھی کام چل جاتا ہے. حضرت والد صاحب نور اللہ مرقدہ کافی علماء بیٹھے ہوئے تھے, والد صاحب نے سوال کیا, یہ بتائیے کہ پانی کے خلیفہ مٹی کو کیوں بنایا گیا ہے, پانی کے خلیفہ مٹی کو کیوں بنایا گیا ہے؟ سب نے کہا, حضرت ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا. فرمایا کہ وہ مٹی جو ہے, پانی کا وجود اس مٹی پر قائم ہے, پانی کا وجود اس مٹی پر قائم ہے, کہ اگر مٹی وہاں سے ہٹا دو تو پانی بھی غائب ہو جائے گا. تو جو جتنا زیادہ قریب رہتا ہے, جو جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے, اسی کو نائب بنایا جاتا ہے. سب اہل علم حضرات تھے, انہوں نے کہا پہلی دفعہ یہ بات سمجھ میں آئی. حضرت صاحب نور اللہ مرقدہ کو علوم الہامی ہوتے تھے, بیٹھے بیٹھے مستقل کچھ نہ کچھ ذہن میں باتیں آتی رہتی تھی اور مستقل ارشاد فرماتے رہتے تھے. خشکی نہیں تھی, ہنستے بھی تھے ہنساتے بھی تھے, اور اللہ کی محبت کے دیوانہ بھی بناتے تھے, روتے بھی تھے رلاتے بھی تھے. جب میں جامعہ اشرفیہ لاہور میں پڑھ رہا تھا, ایک سال کے لیے گیا, ہر تیسرے دن خط نور چشمی عزیزم مولوی مظہر میاں سلم. میں نے کہا اتنا خط بار بار, اب جواب اس زمانے میں ٹیلی فون کا اتنا ٹیلی فون بہت مشکل سے ٹیلی فون ہوتا تھا, وہ اس طریقے سے گھماتے تھے تو جناب بڑی دیر کے بعد جا کے وہ لائن ملتی تھی, لائن مین کہتا تھا ابھی پھر ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے. تو جب میں میرے استاد محترم حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھیلوی رحمہ اللہ حضرت نوٹ فرماتے رہتے تھے کہ یہ 3 مہینے 25 دن ہو گئے ہیں. فرماتے بھائی تمہارے 5 دن رہ گئے ہیں, جمعرات کی چھٹی ہونے والی ہے, تم جلدی سے گھر جاؤ کیونکہ تم شادی شدہ ہو اور جمعہ اور ہفتے کے دن سبق نہیں ہوگا, تم ایک دن گزار کے آ جاؤ. میں نے کہا اللہ اکبر, مجھے فکر نہیں, اور استاد کو حضرت کہنے میں تاریخ لکھ لیتا ہوں جب تم واپس آتے ہو. تو میں نے والد صاحب سے پوچھا کہ نور چشمی کیوں لکھتے ہیں؟ فرمایا کہ بات یہ ہے کہ بیٹا آنکھوں کا نور ہوتا ہے, آنکھوں کی روشنی ہوتی ہے, اور جس کے ایک ہی بیٹا ہو, ایک ہی آنکھ ہو, تو اس کو کتنی فکر ہوگی. فرمایا جس کے بہت ساری آنکھیں ہوں, 10-12 بچے ہوں, تو اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی. جس کی ایک ہی آنکھ ہو تو لے دے کے تم ہی تو ہو, اس روئے زمین پر ابا کہنے والے تم ہی ہو اور اس کے علاوہ کوئی نہیں, اور میرے نزدیک بیٹا کہنے کے لیے تمہارے علاوہ کوئی نہیں روئے زمین پر. اس قدر محبت تھی کہ فلائٹ لیٹ ہو جاتی تھی تو کرسی کو گیٹ کی طرف مڑوا کے بیٹھے رہتے تھے. 2 بج گئے, بار بار فون آتا تھا, میں بتاتا تھا کہ فلائٹ لینڈ ہو چکی ہے, بس میں پہنچنے والا ہوں. بیٹھے ہوئے, نیند بھی آ رہی لیکن بیٹھے ہوئے. جب میں پہنچ جاتا تھا, معانقہ کر لیتا تھا, فرماتے چلو اندر چلو, اب نیند آ رہی ہے, اب نیند آ رہی ہے. یعنی 2 بجے, بعض دن 3-3 بج گئے رات کے, چونکہ فلائٹیں ڈیلے ہو جاتی ہیں, لیکن سوتے نہیں تھے. فرماتے جب تک ایک نظر دیکھ نہیں لوں گا مجھے نیند نہیں آئے گی, مجھے قرار سکون نہیں ملے گا. باپ اور بیٹے میں مناسبت, جنت کا مزہ دنیا ہی سے شروع ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سب میں مناسبت پیدا فرما دے کہ ہر بچے کو اپنے باپ سے مناسبت پیدا فرما دے. کبھی والد صاحب نور اللہ قدو نے کسی بات پہ ڈانٹا نہیں مجھے, نہ کسی کام سے روکا, صرف اتنا کہتے تھے کہ میرا دل چاہتا ہے یہ کام اس طرح ہو جائے, بس میری ریل صاف ہو جاتی تھی, میری ریل صاف ہو جاتی تھی. اس کے بعد پھر وہ کام ذہن سے ہی ختم ہو جاتا تھا. تو یہ قدرتی, اور دادا کو بھی یہ حال تھا کہ والد صاحب نور اللہ مرقدو جب سفر سے واپس آتے تھے تو وہ ٹرین میں وہ نہا دھو کے نئے کپڑے پہن کے سرما وغیرہ لگا کے ہر ڈبے میں ایسے ایسے پریشان ہو کے دیکھتے تھے کہ میرا بیٹا کس کمرے میں ہے. فرماتے چونکہ میں بھی اکلوتا تھا, لوگ پوچھتے ہیں آپ کتنے بھائی ہیں, میں نے کہا ہم سب موحد ہیں, والد صاحب بھی موحد تھے. تو فرماتے تھے کہ یہ خاندانی چیز چلی آ رہی ہے کہ والد صاحب بھی, یعنی دادا ہمارے والد صاحب کو اسی طریقے سے بےتاب ہو کر دیکھا کرتے تھے. اور پھر والد صاحب نے کہا میں طبیہ کالج سے طب پڑھنے کے بعد بس لنگی بندوا کے مجھے خود اپنے پانی سے بالٹی جمع اس میں خود نہلاتے تھے اپنے ہاتھوں سے. میں کہتا ہوں اتنا بڑا ہو گیا ہوں, کہتے تم بڑے ہو گئے, میری نظر میں تو بچے ہی ہو ابھی. جب وہ باتیں یاد آتی ہیں تو بس عجیب کہ روئے زمین پر اتنی محبت کرنے والا ہے, ورنہ آج کل تو ماں باپ کو کہاں فکر ہوتی. بیٹا چلا گیا, بیٹا یورپ میں ہے, وہ خود یہاں بیٹھے, انہیں پرواہی نہیں. کبھی 1-2 سال میں فون آ گیا تو آ گیا, کہتے ہیں کہ جب وہ ہمیں نہیں پوچھتا ہم اس کو نہیں پوچھتے. لیکن یہاں تو تھوڑی سی تاخیر ہو جائے بس بے چین ہو جاتے تھے, بے چین ہو جاتے تھے. جامعہ روزانہ جانا ہوتا لیکن پوچھتے رہتے تھے کتنے بجے آتے ہیں. کہا حضرت ابھی تو بتایا 12 بجے, تو 12 بجنے میں کتنی دیر ہے؟ کہا ابھی 15 منٹ باقی ہے. اچھا, پھر تھوڑی دیر بعد کتنے بجے آئیں گے؟ کہا بس اب روانہ ہو چکے ہوں گے. پھر باہر جا کے سب فون کرتے تھے کہ مسلسل یاد کر رہے ہیں آپ کو. پھر میں پہنچتا تھا آ کر معانقہ کر کے, پھر کہتے اچھا بھائی اب خیر اللہ نیند آ رہی ہے, نیند آ رہی ہے. تو فرماتے نور چشمی کتنے لوگ ایسے تھے جن کے ایک ہی بیٹا تھا, انتقال ہو گیا یا ایکسیڈنٹ میں کچھ ہو گیا تو وہ بینائی ختم ہو گئی. فرمایا اسی لیے تمام اکابر نور چشمی لکھا کرتے تھے بچوں کو کہ آنکھوں کا نور, چونکہ ماں اور باپ دونوں کتنے نابینا ہو گئے صرف اولاد کے غم اور صدمے میں. اولاد کا غم جو ہے معمولی چیز نہیں ہے. لیکن والد صاحب نے کبھی نہ ڈانٹا. ایک مرتبہ نماز میں صرف تکبیر اولا فوت ہوئی تو والد صاحب نے وہ چپل اٹھائی مارنے کے لیے کہ تمہاری تکبیر اولا فوت ہو. الحمدللہ اگر سفر نہ ہو تو 3-3 سال چار چار سال ہو جائیں, امام کے بالکل پیچھے, سب کو پتا ہے کہ امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں, جب میں پہنچوں گا تو نماز کھڑی ہوتی ہے, گھڑی کوئی نہیں دیکھتا, مجھے دیکھتے ہیں کہ یہ گھڑی ہے شاید, تو میں فوراً بیٹھ گیا ٹوپی اتار کے, میں نے کہا ابا جان آپ اچھی طرح پٹائی کیجئے, مجھ سے غلطی ہوئی کہ مجھے 10 منٹ پہلے پہنچنا چاہیے تھا, تو وہ الٹا والے صاحب رونے لگے, کہنے لگے دیکھو ایک یہ بیٹا ہے کہ آج بیٹے بھاگتے ہیں دور, اور یہ ٹوپی اتار کر کے سامنے بیٹھ گیا کہ آپ باپ نہیں مارے گا تو اور کون مارے گا, جو محبت باپ کو ہوتی ہے بیٹے سے, یہ رشتہ عجیب ہے باپ بیٹوں کا, دنیا میں سب سے مضبوط رشتہ اللہ تعالی کے بعد اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد باپ اور ماں کا ہے, کوئی بھائی بھی نہیں چاہتا کہ میرا بھائی دوسرا مجھ سے دولت میں آگے بڑھ جائے, دین میں آگے بڑھ جائے, عزت میں آگے بڑھ جائے, نہیں, لیکن باپ چاہتا ہے, دعا کرتا ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے علم میں بھی بڑھ جائے, دین میں بھی بڑھ جائے, دنیا میں بھی بڑھ جائے, وہ دعا کرتا رہتا اس کے لیے, اور ماں اس کے لیے دعا کرتی رہتی ہے. آپ کتنے بھی بوڑھے ہو جائیں, بال سفید ہو جائیں, لیکن جب والدہ کے سامنے جائیں گے تو ماں یہ سمجھتی میرا وہی چھوٹا سا بچہ جو 9 مہینے کا تھا, یعنی گود میں جس کو میں دودھ پلاتی تھی, بس وہ اس کی نظر میں وہی چیز ہوتی ہے. ہماری دادی رحمہ اللہ جب بھی والد صاحب کو بلانا ہوتا دروازہ پیٹتی تھی, میں جاتا تھا جی بھائی بھیا کو بلا کے لاؤ, میں نے کہا ابھی بلا کے لاتا ہوں, والد صاحب کتنے بھی مصروف ہوتے تھے فوراً چھوڑ کر یار کہتے تھے ماں کا حق کوئی ادا کر ہی نہیں سکتا, ماں کا حق کوئی ادا کر ہی نہیں سکتا, اور آج کل کے بچے ماں سے اتنا دور رہتے ہیں کہ بس کبھی کبھار جا کے شکل دکھا کے سمجھتے کہ ہم نے ماں کا حق ادا کر دیا, سخت سردیوں میں آپ پیشاب کر دیتے ہیں ماں پیشاب والی جگہ سو جاتی ہے خود اس سخت سردی میں, اور آپ کو خشک جگہ پہ سلاتی ہے, اپنے کپڑے اس میں لپیٹ کر کے اس کو خشک جگہ پہ 9 مہینے کتنا مجاہدہ, 2 سال کتنا مجاہدہ, پھر مستقل پرورش, بیماری آزاری کیا کچھ ہوتا ہے, پال پوس کے جوان کیا, اب جناب صاحبزادے ہیں کہ کوئی ماں کا خیال ہی نہیں, شیخ سے زیادہ مقام باپ کا اور ماں کا ہے, بشرطے کی شریعت کے خلاف کوئی حکم نہ دیں. آج کل عجیب بات ہو گئی ہے, باپ کہتا ہے کہ میں بیمار ہوں میں دوا لے آؤ بیٹا, میں بھی شیخ سے پوچھ کے آتا ہوں, ارے بھائی میں مر رہا ہوں مجھے طبیعت میری خراب ہے, تم کہہ رہے میں شیخ سے پوچھ کے آتا ہوں, آپ بتائیے کہ نماز پڑھ جب اللہ اکبر کہا دنیا سے رابطہ منقطع ہو گیا, اللہ سے براہ راست رابطہ ہو گیا, لیکن سامنے دیکھ رہا ہے ایک نابینا گزر رہا ہے, آگے کھڈا ہے, خطرہ ہے کوئی گر جائے گا, اب نماز پڑھنا جائز نہیں, نیت توڑ کے دوڑ کے اس کو روکے اور اس کو ادھر سے گزار دے, اگر نماز پڑھے گا تو اس بجائے ثواب کے گناہ ملے گا, عذاب ملے گا اس کو, ہر چیز کا مقام اللہ نے رکھا ہے, لیکن آج کل جاہل صوفی وہ کہتے ہیں کچھ بھی ہو جائے کچھ بھی ہو جائے, جاہل صوفی اگر خود بیٹھ کے نماز پڑھتا تو سارے مرید نوجوان 15 سال 16 سال 18 سب بیٹھ کے پڑھتے ہیں, اور اگر وہ لیٹ کر طبیعت زیادہ خراب لیٹ کے تو سب لیٹ کے طرح بھی سب لیٹے ہوئے ہیں, کہہ رہے ہیں بھائی کیا, کہہ لیں شیخ کی اقتدا بھی تو ضروری ہے, شیخ کی اتباع اور اقتدا بھی ضروری ہے, بتائیے بھائی, ادوار صاحب نور اللہ مرقدہ اتنی سختی سے منع کرتے تھے, جہاں اذان کی آواز کان میں آئی اشارہ کہ سب جاؤ, ایک آدمی صرف رہے گا جو میری خدمت میں ہے تاکہ وہ مجھے جماعت سے امامت کر دے, میں پیچھے نماز پڑھ لوں, ہمارے شیخ محسن حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ گھڑی دیکھتے رہتے تھے 10 منٹ باقی ہے, سب سے کہتے تھے آپ لوگوں کو ہوش نہیں کہ اللہ کے دربار سے آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر, جلدی جاؤ فوراً سب نکلو یہاں سے, اس کے بعد حضرت وضو کر کے نمازیں پہنچ جاتے تھے, لیکن کمرے میں رکنے نہیں دیتے تھے کسی کو, لیکن آج کل یہ ہے کہ بس شیخ کی اتباع اتنی ضروری ہے کہ چاہے نماز چھوٹ جائے کچھ بھی ہو جائے لیکن شیخ کی اتباع ضروری ہے, شیخ اگر 2 رکعت چھوڑ یعنی مسبوخ ہو رہا ہے تو وہ بھی مسبوخ ہو رہا ہے, یہ کوئی شریعت, ہر چیز مسئلے مسائل سائل العلماء, مسائل علماء سے پوچھو صوفیوں سے نہ پوچھو, لیکن کہتے ہیں نہیں جی ہم تو مقام صدیقیت کی باتیں کرتے ہیں, آپ لوگ صوفیوں کی اب یہ مفتیوں کی باتیں کرتے ہیں, مقام صدیقیت کا مقام بغیر مسئلے مسائل کے بتائی کہ کام چل سکتا ہے. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے نجات کا مدار مسائل پر ہے, نجات کا مدار مسائل پر ہے نہ کہ فضائل پر. میرے استاد محترم حضرت مولانا ادریس صاحب قادری رحمہ اللہ, حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نور اللہ مقدو کے پھوپھی زاد بھائی تھے, فرماتے تھے بھائی جان نے کتاب لکھی ہے فضائل اعمال تاکہ اس کو پڑھ کر دین کی طرف محبت پیدا ہو, رغبت پیدا ہو اور پھر مسائل کی طرف متوجہ ہو. ایک بغل میں یہ دباؤ, ایک بغل میں بہشتی زیور ہے, ادھر رغبت پیدا کرتے جاؤ اور ادھر مسائل دیکھتے جاؤ, سیدھا جنت میں چلے جاؤ. چونکہ شریعت کے مطابق وضو کیا تب تو نماز ہوگی, اگر وضو ایسا کیا کہ ایک پاؤں دھویا ایک نہیں دھویا, کہتے ہیں اللہ میاں پاؤں تھوڑی دیکھنے آتے ہیں, کہ جیسے حج میں اب ہم لوگ گھنٹوں لگ گئے بکرے دیکھ رہے ہیں اور دانت اور اس کے بعد پھر وہ غائب کر دیتا تھا, وہ بغیر دانت کے پھر لا کے کھڑے کر, پھر ایک بزرگ کھڑا کر کے ان کی ٹانگ سے باندھتے گئے رسی, تو بیچنے والا آیا کہتے ہیں آپ لوگ کیوں وقت ضائع کر رہے ہیں, اللہ میاں یہاں آ کے دانت تھوڑی دیکھتے ہیں دنیا میں. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اسی لیے قربانی بھی خود کرنی چاہیے, وہاں تھوڑا سا مجاہدہ تو ہوتا ہے, کسی ایک کو مقرر کر دیں وہ جا کر وکیل بنا دیں, وہ جا کر سب کے دانت وغیرہ دیکھ کر کے چھری پھیر دے, بس کب آپ کا کام ہو گیا. آپ گوشت کوئی بھی آئے لے جائے, جس کو جو مانگے دے دیں گوشت, لیکن کم سے کم حج تو آپ کا صحیح ہو جائے. تو سن لے دوست, جب ایام بھلے آتے ہیں گھات ملنے کی, وہ خدا آپ ہی بتلاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جب ہدایت کا ارادہ فرماتے ہیں تو سارے طور طریقے اللہ تعالیٰ خود بتاتے ہیں اور راستے کو آسان بھی کرتے چلے جاتے ہیں. حضرت شاہ عبد الغنی پھولپوری نور اللہ مرقدو نے حضرت وارث صاحب نور اللہ مرقدو سے فرمایا کہ حکیم اختر, ایسے تو اللہ کا راستہ اس پرفتن دور میں بہت مشکل ہے, لیکن کسی اللہ والے کا ہاتھ ہاتھ میں آ جائے تو یہ راستہ نہ ایک مزے دار بلکہ آسان بھی ہو جاتا ہے. اگر کسی اللہ والے سے محبت ہو جائے تو دین پر چلنا مزے دار بھی ہو جاتا ہے اور آسان بھی ہو جاتا ہے, اور جب تک کسی اللہ والے سے تعلق نہیں ہوتا بغیر رہبر کے کوئی راستہ طے نہیں کر سکتا, بغیر رہبر کے کوئی راستہ طے نہیں کر سکتا. یہیں ساؤتھ افریقہ ہی میں ہر آدمی گاڑی میں وہ لگا لیتا ہے, وہ جس میں سیٹ کر دیتے ہیں راستہ, اب وہ اس کو اپنا شیخ بناتے ہوئے شرم نہیں آتی ہے. اور محترمہ جو مدودہ امین صاحب صاحبہ جو ہے بولتی رہتی ہیں رائٹ لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ سیکنڈ, اب وہ جناب اس کی اتباع اتنا کرتے ہیں کہ بالکل کرتے کرتے اس جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پہ جانا ہوتا ہے. کئی احباب ملنے ہیں, ہم نے کہا پہنچے کیسے, کہتے بس وہ مفتی رضا الحق صاحب ادام اللہ بقاؤ نے اس کا نام ہی امینہ ودود رکھا, اس پر اتنا یقین کر لیتے ہیں کہ سیدھا آنکھ بند کر کے گاڑی چلاتے چلے جاتے ہیں. لیکن کسی اللہ والے کو رہبر بناتے ہوئے گھبراتے ہیں. حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ جب کسی نئے شہر میں کوئی شخص آتا ہے نوارد ہوتا ہے تو قلی پر بھی اعتبار کرتا ہے, اعتماد کرنا پڑتا ہے. قلی کا دیکھتا ہے لباس سرکاری ہے, بیج لگا ہوا ہے, تو اپنا شادی بیاہ میں جا رہا ہے اور لاکھوں روپے کا زیورات سب سامان اس کے سر پہ رکھ دیتا ہے اور اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے, جبکہ قلی کی کوئی اہمیت نہیں ہے. بڑے بڑے ڈپٹی کلکٹر وہ بھی پیچھے پیچھے چل رہے ہیں اور وہ جناب گلیوں میں گھماتے گھماتے سیدھا اسی گھر پہ جا کر سامان اتارتا ہے کہ یہ گھر ہے, اب دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو وہی نکلتا ہے. تو کہا قلی پر اعتماد کر لیتے ہیں لیکن اللہ والوں پہ اعتماد نہیں کرتے, ان سے تعلق قائم نہیں کرتے. ڈاکٹر پہ اعتماد کر لیتے ہیں, بچپن سے بالائی کھاتے کھاتے جناب بٹر ہیں. ایک ڈاکٹر صاحب بہت مقفع عبارت استعمال کیا کرتے تھے, دل کا مریض گیا انہوں نے پوچھا کہ بٹر کھا سکتا ہوں, انہوں نے کہا نہیں بٹر کھا سکتے ہو بٹر نہیں کھا سکتے, پوچھا گھی کھا سکتا ہوں, کہا نہیں گھیا کھا سکتے ہو گھی نہیں کھا سکتے, گھیا کہتے ہیں دودھی کو لوکی کو. تو ہر لفظ مقفع عبارت استعمال کرتے تھے. تو ایک شخص بچپن سے مکھن بالائی خوب استعمال کرتا ہے, لیکن جب ذرا سا کچھ تکلیف ہوئی ڈاکٹر نے دیکھا کہا کہ آپ کا کولیسٹرول بڑھ گیا ہے, اب آپ یہ چیزیں بند کر دیجئے. اب جناب وہ گھر میں آتا ہے, اب وائف جناب لا کر سامنے بھائی بلائی اتنی ساری جناب ساتھ بٹر بھی سب, اس نے کہا یہ سب چیزیں ہٹا دو. میں نہیں کھا. کہا یہ تو تمہاری محبوب چیزیں ہیں, تم تو بچپن سے کھاتے آ رہے ہو. کہا ڈاکٹر نے بتا دیا ہے کہ یہ چیزیں میری صحت کے لیے مضر ہیں, اگر میں زندہ نہیں رہوں گا تو اس کے کھانے سے کیا فائدہ. اب بتائیے کہ ڈاکٹر کے کہنے پہ اتنا اعتماد کیا کہ بچپن سے جس جو چیز محبوب تھی وہ اس نے ہٹا دی, فوراً چھوڑ دی. اللہ والے گناہ چھوڑنے کے لیے کہتے ہیں تو وہاں کہتے ہیں صاحب معافی مانگ لیں گے. کیوں؟ وہاں جان پیاری تھی اس لیے فوراً ہٹا دیتے. کہتے ہیں نہیں, اب ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے, ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے. لیکن جن کا بھروسہ ہوتا سب کچھ کھاتے رہتے ہیں, کچھ نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں جتنے دن لے کر آئے ہیں اللہ کے پاس سے, ہمارے یہاں پاکستان میں اویس شاہ, مولانا اویس شاہ صاحب تقریباً 80 سال کی عمر میں انتقال ہوا ان کا, اور آخر عمر تک وہ ایک پاؤ دیسی مکھن شہد میں ملا کے کھاتے تھے, اور اس کے ساتھ دودھ بھی خوب استعمال کرتے تھے. فرماتے تھے کہ میں 750 من گندم الگ کروا لیتا ہوں مہمانوں کے لیے, جو عالم بھی اس روڈ سے گزرے گا میرے کھانا کھا کے جائے, اور 30 کلو دودھ روزانہ, یعنی اپنا بہت اللہ نے دیا تھا. اور سارے بیٹے فارسی ڈاکٹر سب ہارٹ اسپیشلسٹ فلاں. جب 80 سال کے ہوئے تو کچھ نشتر ہاسپٹل ملتان ڈیرا غازی خان کے قریب ہی ہے, وہاں لے گئے. تو ڈاکٹروں نے ان کا سب ایکس رے وغیرہ لیا, تو ڈاکٹروں نے کچھ کان میں کہا, لیکن یہ سنتے بہت تیز تھے, کہا کہ دل بڑھ گیا ہے. تو اتنی جلدی سے اٹھ کے بیٹھ گئے کہ الحمدللہ. بزرگوں نے فرمایا تھا دل بڑا ہونا چاہیے, کہ کب بہت بڑھاپے میں آ کے بڑا ہوا. تو ڈاکٹروں نے کہا بھائی ان کو کھانے دو, ان کو کچھ نہیں ہوگا. انہوں نے کہا کہ بزرگوں نے کہا دل بڑا ہونا چاہیے, تو یہ بڑھاپے میں آ کے دل بڑا ہوا ہے الحمدللہ, اس پہ شکر ادا کر رہے ہیں اللہ کا. اور کہنے لگے میں اپنا, بیٹے نے کہا ابا یہ مت کھائیں اس میں چکنائی ہوتی ہے. کہا یہ بھینس اللہ نے کس لیے دی, دیکھنے کے لیے دی, اتنی ساری بھینسوں کا ریوڑ اللہ نے دے رکھا ہے, یہ کس لیے دی, دیکھنے کے لیے دیا. ارے اللہ نے یہ نعمت دی اس لیے کہ کھاؤ اس کو, جانا تو ہے ایک دن, کھاتا پیتا ہنستا ہوا جائے. یہ کیا ہوا کہ پرہیز کر کے روتا ہوا جائے. جو وقت متعین ہے اس سے پہلے کوئی نہیں جاتا, وقت مقرر ہے. تو عزرائیل علیہ السلام جب آئیں گے تبھی آپ دنیا سے رخصت ہوں گے, اس سے پہلے کوئی نہیں جاتا. لیکن لوگ اسی پرہیز کرتے 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 اتنے کمزور ہو جاتے ہیں کہ ان کی حالت خراب ہو جاتی ہے. جس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے گناہ سے, اس سے پرہیز نہیں کرتے. گناہوں سے پرہیز کرنا چاہیے, اس سے پرہیز نہیں کرتے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, یا ابا ہریرہ اتق المحارم تکن اعبد الناس, حرام چیزوں کو چھوڑ دے تیرا شمار بہت زیادہ عبادت گزار لوگوں میں ہوگا. تو آج گناہ چھوٹتا نہیں ہے, بس پرہیز سارا علاج پہ سارا, وہاں سارا تقوی وہاں جھاڑتے. تقوی کی اب دو قسمیں ہو گئی آج کل, ایک تقوی کلابی ہے اور ایک تقوی حقیقی ہے. تقوی کلابی, یہ کتا جب پیشاب کرتا ہے نا ایک ٹانگ اٹھا لیتا ہے, کہتا ہے چھینٹے پڑ جائیں گے ٹانگ میری ناپاک ہو جائے گی. اس کا نام ہے تقوی کلابی, کہ پیشاب کرتے وقت ٹانگ اٹھا لیتا ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ ٹانگوں میں چھینٹے پڑ جائیں اور ناپاک ہو جائے ٹانگ, جبکہ خود نجی سے ناپاک ہے. تقوی تو وہ ہے جو کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا, جن چیزوں سے بچنے کے لیے فرما دیا ان چیزوں سے بچو, اس کا نام ہے تقوی. لیکن آج کل مسلمانوں میں بھی خنزیر کا گوشت, نہیں نہیں یہ تو حرام ہے بالکل, اور ہاتھ میں شراب کی بوتل پی رہے ہیں, بھئی یہ حرام نہیں ہے. چونکہ اس کے بارے میں بار بار سنتے رہتے ہیں, اور نام بھی ایسا ہے کہ تھوڑی سی وحشت ہوتی ہے, اور اس کو جناب پیتے رہتے ہیں. ایک دفعہ سفر تھا ہمارا, ہمارے ساتھ ہمارے مفتی حسین صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے. اب وہ جناب ساتھ جو بیٹھا ہوا تھا اس نے منگایا بیئر, اور جیسی لا کے اس نے گلاس میں ڈالا, اس نے جیسی اٹھایا مفتی صاحب شور مچا, ارے گدھے کا پیشاب پی رہا ہے کیا کر رہے. اس نے رکھ دیا, اس نے کہا نہیں گدھے کا پیشاب نہیں ہے بیئر. کہا نہیں گدھے کا پیشاب ہے, یہ بنتا ہی اسی سے, یہ گدھوں کا ریوڑ ہوتا ہے وہاں سے بوتلیں بھر بھر کے سب. یہ وہ جب ہاتھ لگائے وہ اتنا شور مچائیں کہ اوپر پرسر جو کھانا سپلائی اس نے کہا مولوی صاحب چھوڑ دیں اس کو. اس نے کہا یہ مولوی, چلو پھر میں انگلش میں بات کرتا ہوں. اس نے انگلش شروع کی. مولانا نے کہا میں انگلش شروع کروں گا تو تیرے باپ کو بھی سمجھ میں نہیں آئے گی, چونکہ میں ساؤتھ افریقہ کا ہوں. پاسپورٹ دکھایا, کہا تو پی تو لے, لیکن میں بھی جاؤں گا نہیں, تجھے گھر پہنچا کے پورے برادری کو جمع کروں گا, سب کو بتاؤں گا یہ گدھے کا پیشاب پیتا ہے. اس اتنا تنگ آ گیا, اس نے کہا بھائی یہ اٹھا رہا ہوں, میں نہیں پی سکتا. سب نے اس کہا کہ چھوڑ دیں, کہا میرا مسلمان بھائی, نام پوچھ لیا میں نے اس کا, تو میں اپنے مسلمان بھائی کو گدھے کا پیشاب پینے دوں گا, میں تو نہیں پینے دیتا اس کو. وہ ایسا ڈٹ گئے کہ واقعی اس وہ, اور اترتے ہی جہاز سے بھاگتا ہوا جلدی سے چلا گیا پھر گھر نہ پہنچ جائے گھر والوں کی طرح کرنے کے لیے. تو ایک چیز کی خباثت ذہن میں آ گئی کہ خنزیر کا گوشت شراب, لیکن شراب پیے چلے جا رہے. اللہ محفظنا. ڈرگس جو ہے عام, جس کو دیکھو اچھے خاصے دیندار بھی وہ بھی منشیات استعمال کرتے ہیں, حرام چیز نہیں. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. باقاعدہ منظم طریقے سے دینداروں کے اندر بھی اب چیز پیدا کی جا رہی تاکہ وہ بھی اس کو استعمال کرے. اس لیے بچوں کی ہمیشہ نگرانی کرتے رہو, بچوں کی کہ غلط ماحول میں نہ جانے پائے بچے, غلط ماحول میں نہ جائیں. اس لیے کہ ایک دفعہ وہ چسکا لگ گیا تو پھر وہ جناب چھوٹتا نہیں ہے. وہ ایک دفعہ ایک ڈرائیور رکھا ہم نے, وہ ڈرائیور اخبار میں اشتہار دیا تھا, نیا نیا ڈرائیور آیا گاڑی چلاتے ہوئے. میں نے کہا تھا ٹرائی چلاتے ہوئے, گاڑی ایک طرف ہو رہی ہے, میں سمجھ گیا کہ شاید نشے میں. میں نے اسٹیئرنگ پکڑ لیا تو اس نے کہا کہ آپ کو چلانی آتی ہے تو آپ چلا لیجئے, میں مجھے ذرا چکر آ رہا ہے. میں نے پوچھا وجہ کیا ہے, کہا میں نے کچھ وہ نشے کا پاؤڈر پی لیا ہے. تب میں نے اس ادھر بٹھا کر اور واپس لیا, میں نے اس سے انٹرویو لیا کہ تم یہ کیوں پیتے ہو. کہا بس غلطی شروع میں ہو گئی, اس کے بعد مجبور ہو جاتے ہیں. جب پہلی دفعہ پیتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ میں دنیا کے کسی بہت بڑے پرنس کے گھر میں ہوں, اس کی بیٹی سے شادی ہو رہی ہے شہزادی سے, اور میں شاہی تخت پہ بیٹھا ہوں, چاروں طرف جناب شہزادیاں جناب مور کے پر سے مجھے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا, اور جیسی نشہ اترتا ہے تو ایسا لگتا ہے میں گٹر کے اندر گرا ہوں گندی غلاظت کی جگہ, اور لوگ مجھے جوتے سے مار رہے ہیں بری طریقے سے. تو جسم ٹوٹنا شروع ہوتا ہے, جسم میں اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ مجبوراً دوبارہ پھر اس کو وہی حرکت کرنی پڑتی ہے. ایک مسلمان کی عزت بیت اللہ شریف سے زیادہ ہے مسلمان کی عزت ہے. ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو حفاظت فرمائے, پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. یہ خطرناک چیزیں, بالکل انسان اپنے وجود سے بھی بے خبر ہو جاتا ہے, اپنے وجود سے بھی بے خبر ہو جاتا ہے. اس لیے بچوں کو بہت زیادہ نگرانی کرو کہ غلط ماحول میں نہ جانے پائے, چونکہ غلط ماحول میں ایک عادی قریب آیا تو وہ جناب لگا دیتا ہے, دو تین دفعہ مفت میں پلا دیا, اس کے بعد وہ بیچارہ پیچھے پیچھے پھر رہا ہے. اب وہ کہتا ہے پیسے خرچ کرو تو یہ چیز ملے گی. اللہ تعالیٰ خصوصی کرم فرماتے ہوئے سب کی اسے حفاظت فرما دی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اتق المحارم تکن عابد الناس, حرام چیزوں سے بچ جاؤ تو تمہارا شمار بہت زیادہ عبادت گزار لوگوں میں ہوگا. آج کل حرام چیزیں, سب سے پہلی چیز بد نگاہی, ساری بیماریوں گناہوں کی جڑ بد نگاہی. یہ آنکھوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ریز ایسے رکھی ہے جو ایکس رے کی مشین ہوتی ہے, ایکس رے کی مشین اندر تک جا کے یہ ہڈیوں کو پار ہو کر دیکھتی کہ دل کیسا ہے, فلاں کوئی زخم تو نہیں اندر. تو ایسی آنکھ کی ریز جو ہے یہ اس کے دل کے اندر تک چلی آتی ہے, اور اس کی ریز اس کے دل میں چلی آتی ہے, دونوں پھر ایک دوسرے کے لیے پاگل ہو جاتے ہیں, یہاں تک کہ جناب گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں, اور پھر ساری زندگی جانوروں کی طرح. اولئک کلانام بلو مزل, یہ آنکھ جو ہے اس کی حفاظت بہت ضروری ہے. زین العین النظر, آنکھوں کا زینا نظر بازی ہے. اگر آنکھ کی حفاظت کی توفیق اللہ نے عطا فرما دی تو وہ سمجھ لے کہ زندگی سکون سے گزرے گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, تفکروا فی خلق السماوات والارض, زمین و آسمان کی پیدائش کے بارے میں سوچا کرو کہ 24,000 میل کا گولا اور بالکل گول دائرہ ہے اور حرکت کر رہا ہے, اسی میں سمندر بھی ہے, بڑے بڑے جہاز بھی چل رہے ہیں, ہوائی جہاز بھی اڑ رہا ہے, اور جناب اس پہ کاریں بھی چل رہی ہیں, اربوں انسان بھی اس پہ آباد ہے, لیکن کوئی گرتا بھی نہیں. جو نیچے والا ہے وہ سمجھتا میں اوپر ہوں, جو نیچے والا وہ کہتا یو آر اپ, میں اوپر ہوں. ہاں یورپ کیوں کہتے ہیں اس کو, وہ کہتے میں اوپر ہوں, اور جو اوپر ہے وہ کہتے ہیں ہم اوپر ہیں. اب اس کا فیصلہ ہو ہی نہیں پا رہا کہ کون اپ ہے کون ڈاؤن ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان اشرف المخلوقات پیدا کیا, بال اللہ نے پیدا کیے. دین کتنا آسان رکھا اللہ نے. بالوں کے تین حکم ہیں, اگر گرمی ہے سخت تو حلق کرا دیجیے, محلقین رؤوسکم, یہ فرسٹ ڈویژن پاس ہو گئے. حج میں عمرے میں گئے اور استورہ پھروا دیا, یہ سب سے فرسٹ ڈویژن ہے. اور اگر کچھ موسم ٹھنڈا ہے تو قصر کرا دیجیے, یعنی ایک ایک انچ کے رکھیے, مگر ہر طرف سے برابر. لیکن نائی آج کل کیا کرتا ہے, یہاں سے بالکل بال صاف اور یہاں تھوڑے بڑے کر دیتا ہے تاکہ مشابہت بھی ہو جائے. بعض ملکوں میں اس کی خاص طور سے بال اس طرح کٹوائے جاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے من تشبہ بقوم فؤمنہم, جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا. اس لیے بال برابر رکھو ہر طرف سے. نائی سے کہہ دو کہ بھائی قصر کرنا ہے, وہ کنگھی رکھ کے اوپر سے کاٹتا جائے چاروں طرف سے, پھر خود پکڑ کے دیکھ لو کہ ہر طرف برابر ہے یا نہیں. اس کے اوپر نہ چھوڑو, نائی کے اوپر نہ چھوڑو, ہاں, ورنہ تو وہ تو اپنے کرتب دکھاتا رہے گا. نائی اپنے کرتب دکھاتا رہے گا. پھر بالوں کے نیچے, سخت سردی ہے تو پٹے بال رکھ لیجیے. بالوں کے نیچے دماغ اللہ نے پیدا کیا, دماغ کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اللہ نے رکھی ہے. ایک صحابی بدو آرابی اپنی چھت پر لیٹے ہوئے رات کو آسمان کی طرف دیکھا, پورا آسمان ستاروں سے بھرا ہوا ہے. اب جناب انہوں نے گفتگو شروع کی, کس سے؟ آسمانوں سے, ستاروں سے. یا ایھا السماء والنجوم ان لک ربا وخالقا, اے آسمانوں اے ستاروں, تمہارا بھی کوئی رب ہے, تمہارا بھی کوئی پیدا کرنے والا ہے. اس کے بعد کہا اللہم اغفر لی, اے رب کریم میری مغفرت فرما دے. صبح کو پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا کہ رات تم نے کون سا عمل کیا تھا؟ کہا یا رسول اللہ میں نے کوئی خاص عمل تو نہیں کیا تھا, ستاروں سے اور آسمانوں سے گفتگو کی تھی. اور یہ پھر اس کے بعد کہا تھا اللہم اغفر لی, فرمایا اللہ نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے. تو ہمارے یہاں تو بلے کبھی لائٹ جاتی رہتی ہے, اب تو یہاں بھی شروع ہو گیا سلسلہ, تاکہ آپ بھی دعا مانگ لیا کریں. جب لائٹ چلی جاتی ہے تو آسمان بھی ستارے صاف نظر آتے ہیں. یا ایھا السماء والنجوم, اے آسمانوں اے ستاروں, تمہارا بھی کوئی رب ہے, تمہارا بھی کوئی پیدا کرنے والا ہے. پھر اللہم اغفر لی. بعض دہریے کہتے ہیں نا کہ یہ دنیا اس آٹومیٹک پیدا ہو گئی, کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے. اللہ کی الوہیت کا انکار کرتے ہیں. ایک اللہ والے بزرگ ان سے مناظر, وہ دہریہ کہنے لگا یہ تو اللہ کا وجود ہے ہی نہیں, یہ تو دنیا خود بخود وجود میں آ گئی ہے. تو انہوں نے اپنا ڈنڈا جو ہاتھ میں تھا کھینچ کے سر پہ مارا. اس نے کہا کہ آپ لوگوں مولویوں کو یہ آتا ہے, جب جواب نہیں آیا تو ڈنڈا مارا. کہ نہیں میں نے نہیں مارا, یہ اصل میں آپ کے دماغ میں میگنیٹ زیادہ تھا, میری چھڑی لاٹھی میں میگنیٹ کم تھا, تو آپ کے سر نے اس کو کھینچ لیا. اس نے کہا کہ یہ میگنیٹ کر رہے ہیں, بغیر چلانے والے کے یہ لاٹھی چل سکتی ہے؟ تو کہا کہ لاٹھی نہیں چل سکتی, تو یہ نظام کائنات چل سکتا ہے بغیر چلانے والے کے؟ یہ تو شکر ادا کیجئے کہ میری لاٹھی میں میگنیٹ زیادہ نہیں تھا, ورنہ سر آپ کا اکھڑ کے اس میں آگے چپک جاتا. اسی وقت اس کو کہتے ہیں دلیل الٹ. اس کا پھر جواب, ہاں دلیل الٹ, ایک ہی لاٹھی میں اس کا علاج ہو گیا, بجائے مناظرے کے ایک ہی ڈنڈے میں اس کا علاج پورا ہو گیا. اس نے کہا بالکل اللہ تعالیٰ ہے, واقعی کائنات کے نظام اللہ تعالیٰ ہی چلاتے ہیں, نظام اللہ تعالیٰ چلاتے ہیں. تو دماغ کے اندر سوچنے سمجھنے کی اللہ نے صلاحیت رکھی ہے. انسان ہر چیز دماغ سے سوچ سمجھ کے کرتا ہے. پھر آگے اللہ نے پیشانی عطا فرمائی ہے کہ پانچوں وقت آ کر میرے دربار میں سجدہ ریز ہوا کرو. کوئی بادشاہ آپ کو گھوڑا دے, بہترین عربی نسل کا گھوڑا, کہ پانچ وقت میرے دربار میں آ کر حاضری دیا کرو. لیکن وہ جناب گھوڑا تو لے لیا اس نے, لیکن سارا دن اس کو نہلا رہا ہے, اور اس کو کاجل لگا رہا ہے, اور شیمپو سے اس کے بال دھو رہا ہے, اور کریم لگا رہا ہے, لیکن بادشاہ کے دربار میں کبھی نہیں آتا. بتائیے بادشاہ خوش ہوگا ناراض ہوگا؟ تو آج یہی حال ہے ہمیں. یہ جسم اللہ نے گھوڑا ہمیں عطا فرمایا ہے, اصل سواری تو روح ہے جو اس کے اندر اوپر سوار ہے. لیکن کتنے لوگ ہیں جو رات دن بس ٹوائلٹ میں, حمام میں غسل کر رہے ہیں, میک اپ کر رہے ہیں جناب, لگے ہوئے, لیکن کبھی اللہ کے دربار میں حاضری ہونے کی ان کو توفیق نہیں ہوتی. ایک بیل مسجد میں گھس گیا, بیل مسجد میں گھس گیا. اب بیل جب گھسا تو امام صاحب وہ خطبے والا ڈنڈا لے کے دوڑے اس کو مارنے کے لیے, دھڑا 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 اس کی پٹائی شروع کی. اب بیل اس بےچارے کو یہ بھی نہیں یاد کہ میں کس راستے سے گھسا ہوں, نکلنا کدھر سے, ادھر سے ادھر بھاگ رہا ہے. تو دیہاتی وہ بھی اندر نہیں گھس رہا, وہیں سے دروازے میں کھڑا ہو کہہ رہا ہے مولوی جی کیوں مار رہے ہو, جانور ہے, گھس گیا مسجد میں. مجھے بھی دیکھا کبھی مسجد میں؟ مجھے بھی کبھی مسجد میں دیکھا ہے؟ بتائیے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ, وہ کہہ رہا جانور تھا جو اللہ کے گھر میں آ گیا, مجھے بھی کبھی دیکھا ہے مسجد میں؟ پھر پیشانی سے نیچے اللہ نے آنکھیں عطا فرمائی ہیں. آنکھ اجتماعی زدین محال ہے, لیکن اللہ کے لیے محال نہیں ہے. اللہ نے کالی پتلی میں نور کا خزانہ رکھ دیا ہے, کالی پتلی میں نور کا خزانہ رکھ دیا ہے. ایک سیکنڈ میں کھولتے ہی جناب میلوں نظر آتا ہے. روشنی کی رفتار 186,000 میل فی سیکنڈ ہے, اور دنیا کا گولا 24,000 میل کا, کتنے چکر لگا لیتی ہے. تو آنکھ کے اندر اللہ نے صلاحیت رکھی دیکھنے کی, اور دیکھنے کے لیے بیت اللہ شریف کو دیکھیے. خالی دیکھتے رہیے تو بھی ثواب مل رہا ہے, ثواب کا میٹر چل رہا ہے. پھر ماں باپ کو دیکھیے محبت سے, شفقت کو. جو بھی محبت شفقت سے اپنی ماں اپنے باپ کو دیکھے گا, اللہ تعالیٰ حج مقبول کا ثواب عطا فرمائیں گے. فرض حج ادا نہیں ہوگا, لیکن حج مقبول کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. صحابی نے سوال کیا, یا رسول اللہ ماں باپ تو گھر میں رہتے ہیں. فرمایا کہ اللہ کے خزانے میں کچھ کمی نہیں ہے, جتنی مرتبہ دیکھو گے اللہ تعالیٰ اتنی مرتبہ ثواب عطا فرمائے گا. لیکن آج کل کے نوجوان, وہ والدین جب بوڑھے ہو جاتے ہیں کہتے ہیں یہ تو بےچارے 60 سال کے ہو گئے, ان کی عقل تو عقل بھی بوڑھی ہو گئی, اب ان کے پاس کچھ نہیں رہا. انسان جتنا بوڑھا ہوتا ہے اتنی عقل اس کی تیز ہوتی چلی آتی ہے. حکیم الامت نے ملفوظات میں لکھا ہے, ایک شادی میں ایک بڑے میاں نے کہا مجھے بھی ساتھ لے چلو. انہوں نے کہا کہ بھائی آپ جائیں گے ہمارے رنگ میں بھنگ ڈالیں گے, ہم نوجوان لوگ ہیں, ذرا وہاں مستیاں کریں گے. انہوں نے کہا دیکھو مصیبت جب آئے گی تو پھر میں ہی کام آؤں گا, مجھے میری چارپائی کھیت میں کہیں دور ڈال دینا, میں اپنا حقہ گڑگڑاتا رہوں گا, جب مشکل آئے گی تو آ کے پوچھ لینا. اب گئے جناب وہ گاؤں میں شادی میں, اب جناب کھانا لگنا شروع ہوا ہے. انہوں نے کیا کیا کہ ڈنڈے کاٹ کے رکھے ہوئے تھے, سب کے ہاتھوں میں ڈنڈے باندھ دیے اور آمنے سامنے بٹھا دیا, کہا کہ بس اب کھاؤ. اب وہ پریشان کیا, اللہ یہ ہاتھ بھی باندھ دیے انہوں نے, اب کھانا کیسے کھائیں. ایک گیا, میں ذرا پیشاب کر کے آتا ہوں, گیا بڑے میاں سے پوچھا. انہوں نے کہا اسی لیے تو میں نے کہا تھا مجھے ساتھ لے چلو, آمنے سامنے بیٹھ جاؤ, ادھر والا لقمہ اٹھا کے اس کے منہ میں ڈالے اور ادھر والا اس کے منہ میں ڈالے. اس نے آگے بتایا اب کھانا شروع ہو گیا. تو ان لوگوں نے کہا نہیں, تمہارے ساتھ کوئی بوڑھا ضرور آیا ہے, ورنہ تمہارے دماغ میں یہ چیز نہیں آ سکتی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی 40 سال کی عمر میں. معلوم ہوا کہ 40 سال میں عقل بالغ ہوتی ہے. 40 سال کے جب انسان ہو جاتا ہے تو وہ ہر کام کرنے سے پہلے مستقبل کو سوچتا ہے کہ آئندہ اس کا انجام کیا ہوگا, اس سے پہلے وہ کام کر گزرتا ہے, بعد میں مصیبت اٹھاتا رہتا ہے, بعد میں مصیبت اٹھاتا رہتا ہے. تو انسان جتنا بوڑھا ہوتا ہے اس کی اتنی عقل تیز ہوتی چلی جاتی ہے. اسی لیے بادشاہ وقت نے پارلیمنٹ میں, ان کے جھگڑا چل رہا تھا کہ بوڑھوں کی عقل زیادہ ہوتی ہے یا نوجوانوں کی. جتنے وزیر نوجوان تھے انہوں نے کہا نوجوان کا خون نوجوان ہوتا ہے, دماغ بھی نوجوان ہوتا ہے, اس کی عقل تیز ہوتی ہے. کہا نہیں, بوڑھوں کی عقل زیادہ ہوتی ہے. کہا کہ امتحان لے لیا جائے. چنانچہ بادشاہ نے کہا, دمشق کے اندر بادشاہ نے کہا کہ ایک سونے کا ہاتھی پہلے بنوایا, گولڈ کا ہاتھی, کیا کہتے ہیں ایلیفنٹ گولڈ کا, اب اس پہ جناب ہیرے جواہرات جڑوائے, ڈائمنڈ, اب کروڑوں روپے اس کی قیمت, اور اعلان کیا 3 سوال کیے جائیں گے, جو صحیح جواب دے گا اس کو یہ دیا جائے گا. اب نوجوان طبقہ, بڑے بڑے فلاسفر آئے, بڑے بڑے جناب پروفیسر, بڑے بڑے جناب ذہین سے ذہین لوگ آئے, لیکن سب امتحان میں فیل, کیونکہ سوال بہت مشکل تھا. 15 دن کا ٹائم تھا, 14 دن گزرے تو ایک چرواہا بکری بھیڑ چرانے والا, وہ اپنے مریل ٹٹو گھوڑے پر اور ایک دمبا ساتھ اس کی رسی پکڑے شاہی محل میں گھس کے آ گیا. آتے ہی اس نے بادشاہ کو دیکھا, کدھر بیٹھا ہے؟ وہ بیٹھا, اچھا السلام علیکم. کہا وعلیکم السلام, کیسے آنا ہوا؟ بس تیرے باپ نے مرتے وقت وصیت کی تھی مجھے, کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد میرا بیٹا جو ہے وہ بادشاہ بنے گا, اس کے پاس ایک گولڈ کا ہاتھی ہوگا, تجھے دے دے گا, اگر دے دے تو سمجھنا کہ وہ میرا ہی بیٹا ہے, حلالی ہے, اور اگر نہ دے تو اس کے برعکس سمجھ لینا, اس کے برعکس سمجھ لینا. اب بادشاہ تو پریشان ہو گیا, اس نے ایسا, اس بوڑھے نے ایسی بات کی ہے کہ مجبوراً اس نے کہا یہ لیجیے آپ لے جائیے. وزیروں نے کہا کہ بادشاہ سلامت یہ تو فیصلہ ہوا تھا کہ تین سوال اس کا جواب جو صحیح دے گا. کہا دیکھو بوڑھا آدمی ہے یہ, اس کو تنگ مت کرو, اس کو تنگ نہ کرو. وزیر اعظم نے کہا نہیں, آپ ہماری عقل کا بھی تو امتحان لیجئے, آپ مجھے تھوڑا سا لشکر دیجئے, میں بھی لے کے آتا ہوں. کہا ٹھیک ہے آپ جائیے, مگر مجھے خطرہ ہے تمہارے کپڑے بھی اتروا لے گا. اب جناب یہ پیچھے پیچھے پہنچے اور آواز دی, بڑے میاں بڑے میاں. کہا کیا بات ہے؟ کہا ہمارے پارلیمنٹ میں فیصلہ ہوا تھا تین سوال, جو صحیح جواب دے گا اس کو ہی ملے گا, آپ بیوقوف بنا کے ہاتھی لے آئے. آپ سوال کر لیجئے, کیا پریشانی ہے؟ مجھے اس ہاتھی سے کوئی محبت نہیں ہے, اگر جواب صحیح ہو تو ٹھیک ہے ورنہ لے جاؤ اس کو. کہا بڑے مشکل سوالات ہیں. کہا بتائیے, کر لو سوال, کیا سوال ہے؟ کہا یہ بتائیے آسمان پہ ستارے کتنے ہیں, آسمان پر ستارے کتنے ہیں؟ کہا مجھے پتا تھا کوئی بیوقوف ایسا ٹکرائے گا مجھ سے, یہ بھیڑ میں ساتھ رکھتا ہوں اس لیے کہ جتنے آسمان پہ ستارے اتنے اس کے جسم پہ بال ہیں, تم اس کے بال گن لو پہلے پھر آسمان پہ جاؤ, ستارے سب گنو, اگر ایک کا فرق آ جائے تو لے جاؤ, مجھے نہیں چاہیے تمہارا یار. اس نے کہا یا اللہ یہ تو عمر سفید ریش, مگر اتنا حاضر جواب, اتنا حاضر جواب. پھر کہا بھی دو سوال باقی ہیں ذرا مشکل ہیں. کہا وہ بھی کر لیجئے. کہا یہ بتائیے دنیا کا سینٹر کہاں ہے, دنیا کا وسط سینٹر کہاں ہے؟ وہ اس نے گھوڑے سے اتر کر اپنی چھڑی زمین میں ریت میں تھوڑی سی دبائی. کہا یہ سینٹر ہے, آپ یہاں سے پیمائش شروع کیجئے اور ہمالیہ اور جناب دریا سمندر سب کرتے ہوئے دنیا کے گولے کا چکر لگا کے جب آئیں گے تو یہی سینٹر ملے گا, ایک سوت کا فرق نہیں ہوگا. یا اللہ میری کیا, میری دس نسلیں بھی گزر جائے, اب سمندر کو کون پیمائش کر سکتا ہے, دریاؤں کو کون پیمائش کر سکتا ہے, پہاڑوں کو کون ناپ سکتا ہے؟ پھر کہا آخری سوال بہت مشکل ہے. کہا وہ بھی شوق سے کر لیجیے. کہا اچھا یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر کیا کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اس وقت عرش پر کیا کر رہے ہیں؟ کہا ہاں یہ سوال مشکل ہے اور بہت اہم سوال ہے, جواب اہمیت سے دیا جائے گا, اپنے گھوڑے سے نیچے اتریے. کہا کیوں؟ کہا جواب اہمیت سے دیا جائے گا جب نیچے اتریے. کہا اپنے کپڑے اتاریے. کہا کیوں؟ کہا آپ کے کپڑے میں پہن کے تب جواب دوں گا, ورنہ میں جواب نہیں دوں گا, اس لیے کہ بہت سوال بہت اہم ہے, جواب بہت اہمیت سے دیا جائے گا. اب اس نے سمجھا شاید اب اس میں پھنس جائے گا, مجھے مل جائے گا. چنانچہ کپڑے اپنے پہنے, اس کے اپنے پھٹے پرانے کپڑے اس کو پہنائے اور کہا کہ آپ میرے گھوڑے پہ سوار ہو جائیے. کہا یہ کیوں؟ کہا جواب اتنا اہم ہے کہ آپ خود حیران ہوں گے. اب جناب شاہی گھوڑے پہ خود بیٹھے بڑے میاں. اس کے بعد ایڑ لگا کے بھاگ, جیسی ایڑ ماری تو اس نے کہا اب تو بتائیے. کہا ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا, اللہ تعالیٰ ایک چرواہے کو وزیر اعظم کا لباس پہنا رہے ہیں, اس کے شاہی گھوڑے پر اس کو بٹھا رہے ہیں, اس کا اکرام فرما رہے ہیں, سارا نظام تبدیل ہو رہا ہے. اب میں جا رہا ہوں, سلام کیا اور جناب ایڑ لگائیے جا وہ جا. اب اس نے بھی بڑا زور لگایا لیکن وہ تو مریل ٹٹو گھوڑا, اب کہاں دوڑ سکتا ہے. واپس آئے شاہی محل میں تو دربانوں نے دیکھا یہ کون گھسا چلا جا رہا ہے. پہلے تو انہوں نے دو چار گھسے لگائے. اس نے کہا میں وزیر اعظم ہوں, کب وقت ہو ذرا دیکھو تو صحیح مجھے. کہا یہ پھٹے پرانے کپڑے, وہ شاہی لباس کہاں ہے آپ کا؟ کہنے بس یہ نہ پوچھو اس وقت بس. اب جب بادشاہ سلامت کے پاس پہنچے تو بادشاہ کو ہنسی آ گئی. بادشاہ نے کہا میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ بوڑھے آدمیوں کو مت تنگ کیا کرو, یہ اور میں نے کہا تھا تمہارے کپڑے بھی اتروا لیں گے. تو وہی ہوا, جو لوگ سکون سے رہنا چاہتے ہیں, جو نوجوان بچے اپنے ماں باپ سے مشورہ کر لیا کریں تو انشاءاللہ کبھی پریشان نہیں ہوں گے. حضرت صاحب نور اللہ مقدو فرماتے تھے کہ دیکھو بوڑھے جو ہوتے ہیں انہوں نے دھوپ بھی دیکھا ہے, سایہ بھی دیکھا ہے, گرمی بھی دیکھی ہے, سردی بھی دیکھی ہے. یہ نہیں کہ یہ جدی پشتی بادشاہ چلی آ رہی ہے, پہلے ٹین کے مکان میں تھے لوگ, اب اس کے بعد جناب بڑے بڑے محلات میں آ گئے, ان کو پتا ہے سب کے ہم پہلے کیا تھے اب کیا ہے. اس لیے ان سے مشورہ کرو گے تو وہ بتائیں گے کس طرح خرچ کرو, اسراف مت کرو, اعتدال کے ساتھ خرچ کرو, ان سے مشورہ کر کے کام کرو تو انشاءاللہ سکون سے زندگی گزرے گی. ابھی یہ معاملہ ہو ہی رہا تھا بادشاہ سلامت کے پاس کہ ایک جناب مچھیرا پہنچ گیا مچھلی پکڑنے والا, ایک مچھلی لے کر آیا بہت شاندار, اس کے اوپر بہت سارے رنگ تھے. اس نے کہا میری 70 سال عمر ہے, پہلی دفعہ اتنی خوبصورت مچھلی میرے جال میں آئی ہے. میں نے کہا بادشاہ سلامت کو تحفہ پیش کروں گا, مجھے کچھ ہدیہ نذرانہ ملے گا, میرے بچوں کو گزر بسر ہو جائے گا. بادشاہ نے دیکھا کہ اللہ سبحان اللہ, اللہ کی کیا شان ہے, اتنے کلر ہیں, لال پیلے نیلے گلابی, ایک ہی مچھلی کے اوپر. بادشاہ نے فوراً وزیر خزانہ کو کہا 1000 سونے کے اشرف اس کو دے دیا. اب جناب ملکہ بہت ناراض. کہا تم نے بیوقوف بنا کے 1000 رسولوں کا شفیع لے کے جا رہا ہے. کہا دیکھو بوڑھا آدمی, تنگ نہ کرو اس کو. کہا نہیں نہیں آپ بلائیے, میں ابھی واپس لے لیتی ہوں 1000 شفیع, ہماری بھی تو عقل کا ذرا اندازہ کیجیے آپ. کہا اچھا ٹھیک ہے, بلوایا اس کو. ملکہ نے کہا کہ میں پوچھوں گی یہ بتاؤ یہ مذکر ہے یا مونس, نہ رہے مادہ. اگر اس نے کہا مذکر میں کہوں گی مونس لے کے آؤ, اس لے کے 70 سال میں تو یہ ملی ہے, 70 سال اور ڈھونڈے گا مر جائے گا, ہمارے پیسے بچ جائیں گے. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے بلا لو. اس نے کہا یہ بتاؤ یہ نر ہے یا مادہ. اس نے کہا بادشاہوں کا اقبال بلند ہوتا ہے. یہ عجیب اللہ نے مخلوق پیدا کی, یہ ہر چیز سے مبرہ ہے, یہ نہ نر ہے نہ مادہ ہے, بالکل ہی صفن صفا ہے. اب تو بادشاہ پہ وجد آ گیا, کہا 1000 سونے کے شفیع اور دے دیا. اب جناب ملکہ اور سخت ناراض کی, یہ کیا ہو رہا ہے, شاہی خزانہ اس طرح لٹایا جا رہا ہے, سونے کی اشرفیاں اس زمانے کی. کہا کہ اس کو بلائیے. اچھا جب وہ جانے لگا تو وزن اتنا تھا کہ کچھ اشرفیاں نیچے گری, اس نے وہ جھک کے اٹھایا اور وہاں سے بھاگا, پھر کوئی مصیبت نہ آ جائے. اب ملکہ نے کہا اب بلاؤ, دیکھو میں فوراً 2000 اشرفیاں واپس لیتی ہوں. کہا دیکھو میرا مغز نہ خراب کرو. کہا نہیں اب میری عقل دیکھو کتنی تیز ہے. بلایا, کہا تم بہت لالچی ہو, تم نے شاہی آداب کا خیال نہیں رکھا کہ زمین سے اٹھا کر اور پیسے اور یہاں سے بھاگنے لگے. اس نے کہا نہیں, بادشاہوں کا اقبال بلند ہوتا ہے. بادشاہ سلامت کے دست مبارک سے جب یہ عطیہ تحفہ ملا اور میرے ہاتھ سے ذرا نیچے گرا تو میرا دل لرز گیا, کانپنے لگا, تو اس لیے میں نے جھک کے اٹھایا, بوسا دیا, آنکھوں سے لگایا, سر پہ رکھا, پھر دوڑ کے یہاں سے بھاگا. بادشاہ نے کہا 1000 سونے کے شفیع اور دے دیا. اب تو جناب ملکہ نے کہا کہ یہ تو غصے میں بالکل, کہا خاموش ہو جاؤ خزانہ خالی ہو جائے گا, لیکن اس کا جواب خالی نہیں ہوگا. اس لیے جتنے نوجوان حضرات ہیں جن کے والدین زندہ ہیں یا تایا یا جو بھی خاندان کے بڑے ہیں, ان سے مشورہ کر لیا کریں, انشاءاللہ سکون کے ساتھ زندگی گزرے گی, چونکہ انہوں نے سارے زمانے دیکھے ہوئے ہیں. آج کل کے بچے بس دے خرچے پہ خرچ, دے خرچ پہ خرچ ہے, بعد تو باپ کو بھی مقروض کر دیتے ہیں. باپ کتنا سمجھاتا ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا الاقتصاد فی النفقت نصف المعیشہ, خرچ میں درمیانی راہ اختیار کرنا نصف معیشت ہے. تو یہ بڑے بوڑھے بتائیں گے آپ کو, بڑے بوڑھے بتائیں گے. آج کل کا نوجوان تو کچھ سوچتے ہی نہیں, بس کہتا بس خرچ کرتے رہو, بس کہاں سے آئے گا اس کو فکر نہیں ہوتی. تو جتنا انسان بوڑھا ہوتا ہے اتنی اس کی عقل زیادہ ہوتی ہے. تو آنکھیں اللہ نے آنکھوں میں روشنی عطا فرمائی ہے. بیت اللہ کو دیکھو, قرآن کریم کو دیکھو, اپنے شیخ کو دیکھو, اپنے والدین کو دیکھو, اپنی پھوپھی کو دیکھو, خالہ کو دیکھو. دیکھنے والی چیزیں تو بہت ہیں, صرف ایسی چیزوں سے جو کہ نامحرم ہیں ان سے صرف بچنے کا حکم دیا گیا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ شریعت میں سختی, شریعت میں سختی نہیں ہے. حضرت مفتی محمود حسن گنگوئی نور اللہ مقدو سے ایک پنڈت نے کہا کہ آپ کے یہاں خنزیر کیوں حرام قرار دیا گیا, اس کی شکل تو بالکل بکری سے ملتی جلتی ہے. حضرت مفتی صاحب نے ہاں بالکل صحیح فرمایا, آپ کی والدہ کی شکل میری اہلیہ سے بہت ملتی جلتی. فوراً وہاں سے اس نے کہا ففروا الی البیوت. دیکھیے کتنا حاضر جواب تھے حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ, فوراً ایسا جواب دیا. تو اللہ نے آنکھوں کے اندر کتنی صلاحیت دی ہے کہ بیت اللہ کو دیکھیے, تلاوت کیجیے, قرآن کریم کو دیکھیے. لیکن آج ہم بدنگاہی کرتے ہیں, غلط جگہ پہ نگاہ ڈالتے ہیں. قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تو کیا جواب دیں گے, اور اگر اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں مادرزاد اندھا پیدا کرتے تو پھر ہم بدنگاہی کرتے؟ تو اللہ کی عظیم نعمت کو ہم غلط کیوں استعمال کرتے ہیں؟ کان کے اندر اللہ نے قوت سماعت رکھی ہے, آپ اذان کی آواز سنتے ہیں, ماں باپ کی آواز سنتے ہیں, ہر اور پھر ہزاروں انسانوں کی گفتگو سنتے ہیں اور تمیز کر لیتے ہیں فلاں شخص بول رہا ہے. یہ کان میں کوئی مشین ہے؟ ڈاکٹر اگر ٹارچ مار کے دیکھے تو کوئی مشین ہے کان میں؟ آنکھ کے اندر بھی اب لاکھوں انسانوں کے انسان دیکھتا رہتا ہے, ہر ایک کی شکل الگ الگ بتا دیتا ہے, یہ فلاں شخص ہے, یہ فلاں شخص ہے, یہ فلاں شخص ہے. ایکس رے مشین لگی ہوئی ہے اس کے اندر. ناک کے اندر, ناک اللہ نے پیدا کی. اب ناک کے اندر دنیا میں جتنی جدید لیبارٹری ہے, اگر آپ اتر وہاں بھیجیں تو وہ شام کو رپورٹ آئے گی کہ اوت کہتا رہے فلاں, لیکن آپ اس کے ناک کے سامنے سے گزارتے جائیں, یہ کہے گا شمامہ ہے, یہ اوت ہے, یہ مشک ہے, یہ امبر ہے, ایک سیکنڈ میں جناب اب ٹارچ مار کے دیکھیں ناک میں کوئی مشین ہے؟ کوئی مشین نہیں. پھر اللہ نے گال عطا فرمایا ہے اس گال پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا لہرانے کے لیے. لیکن آج کل لوگ کہتے ہیں نہیں, معاشرے کا خوف بہت ہے, معاشرہ کیا کہے گا, لوگ کیا کہیں گے. حکیم الامت نے فرمایا کہ لوگ پہلے لگائیاں ڈرتی تھیں لوگوں سے, اب لوگ ڈرنے لگے لگائیوں سے. ایک شخص نے کہا کہ حضرت میں اگر داڑھی رکھوں گا لوگ ہنسیں گے. فرمایا لوگوں کو ہنسنے دو, قیامت کے دن تمہیں نہیں رونا پڑے گا, قیامت کے دن تمہیں نہیں رونا پڑے گا. اس لیے جلد سے جلد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا جھنڈا لہرا لو, ایک مشت پوری, نابالغ مت رکھو اس کو, ایک مشت پوری کرو, وہ بھی تینوں طرف سے, ادھر سے بھی ایک مشت, یہ دیکھیے ادھر سے بھی ایک مشت اور ادھر سے بھی. بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ بس اتنا سے ایک نشان لگا لیتے ہیں, نہ خود تو بالغ ہو جاتے ہیں, داڑھی کو نابالغ رکھتے ہیں. اب ایک ہمارے یہاں پارلیمنٹ میں ایک عالم بھی اہم مشہور, تو ایک ان کے دوست نے کہا کہ مولانا بچے بہت ڈرتے ہیں داڑھی سے. کہا نہیں داڑھی سے نہیں ڈرتے. کہا نہیں میں ایک عالم آئے تھے بھائی میں نے دم کرانے کے لیے لے گیا تو بچے نے چیخ ماری. کہا نہیں بچہ پہلے یہ سمجھتا تھا میری دو والدہ ہیں, اب وہ اس نے پہلی دفعہ اس نے ابا کو دیکھا تو اس لیے خوف آ گیا اس پر, چونکہ باپ کا جو ہے روب فطری طور پہ بچوں پہ ہوتا ہے. دیکھیں نا ہر بچہ کہتا امی چمی, پیار میں کہتا ہے امی چمی, ہر پیار کے لفظ بول دیتا ہے ماں کے سامنے, مجھے کھانا دو, تو ماں بیچاری وہ تو محبت میں کھانا لگا دیتی. لیکن ابا کے ساتھ جہاں چبا چیر اس نے ڈنڈا اٹھایا تیری بس وہیں خاموش ہو جاتا ہے, کیونکہ پتا ہے کہ اب ڈنڈا ابا کے ہاتھ میں ہے, تو باپ کا روب ہوتا ہے کہ اب تک تو بےچارا بچہ اسی میں تھا کہ دو والدہ ہیں, آج پہلی دفعہ اس نے کہا یہ ابا جان کہاں سے ٹپک پڑ بیچ میں, اس لیے گھبرایا. داڑھی سے نہیں گھبرایا, ابا کو دیکھ کر گھبرایا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لہرائیے, چونکہ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر امیت شہید. جس زمانے میں سنتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو, جو ایک سنت کو زندہ کرے گا سو شہید کے برابر اس کو ثواب ملے گا, سو شہید کے برابر اس کو ثواب ملے گا. ملا علی قاری رحمہ اللہ خود ہی اشکال بھی قائم کرتے ہیں اور خود ہی جواب بھی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہزاروں سنتیں, کیا ہر سنت کے زندہ کرنے میں سو شہید کے برابر ثواب ملے گا؟ جواب دیتے جی ہاں. جواب کیا ہے؟ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ایک نام شکور ہے, بہت سے لوگوں کا نام ہوتا ہے عبد الشکور. شکور کی تعریف الذی یعطی اجر الجزیل علی العمل القلیل, شکور وہ ذات ہے جو معمولی عمل پر بہت بڑی جزا عطا فرمائے. پھر ملا علی قاری نے وہیں پر واقعہ لکھا ہے, قد مات رجل, ایک شخص کا انتقال ہوا, انتقال کے کافی عرصے کے بعد ایک اللہ کے ولی نے خواب میں دیکھا, پوچھا ما فعل اللہ بک, اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ وہ کہتا فحاسبنی ربی, اللہ نے میرا حساب کتاب لیا, فخفت قلت حسناتی, مجھ پر خوف طاری ہوا چونکہ میرے پاس نیکیاں کم تھیں. وہ سمجھا کہ شاید مجھے اب جہنم میں بھیجا جائے گا, لیکن اچانک کیا دیکھتا ہے, فوقات فیہا سرۃن, اچانک ایک تھیلی آ کر اعمال نامے کے پلڑے میں گری, فثقلت, اس کی وجہ سے اعمال نامے کا پلڑا بھاری ہو گیا, جھک گیا, فغفر علی ربی, پس اللہ نے مغفرت فرما دی گئی. جب اللہ نے مغفرت کا حکم دے دیا تب پوچھتا ما ھذا یا ربی, اے میرے اللہ, اے میرے پروردگار, یہ میری زندگی کا کون سا عمل تھا جس کی وجہ سے میری نجات ہو رہی, میری مغفرت ہو رہی ہے؟ فقال اللہ عز وجل, اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا, ھذا کف تراب القیته علی قبر مسلم, یہ وہ مٹی ہے جو تو نے کسی مسلمان بھائی کی قبر پہ ڈالی تھی. اب بتائیے قبرستان جانا مٹی دینا مسنون ہے یا نہیں؟ ایک سنت زندہ کی, وہ سنت اس کی نجات کا ذریعہ بن گئی. اس لیے کسی سنت کو حقیر نہ سمجھو, کسی سنت کو حقیر نہ سمجھو. ایک سنت کو زندہ, ہمارے شیخ حضرت حضوری رحمہ اللہ فرماتے تھے, ایک اگربتی جلاؤ پوری مسجد میں خوشبو پھیلتی, پوری مسجد معطر ہو جاتی. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ایک سنت زندہ کرو گے, اس کی خوشبو پورے عالم میں پہنچے گی. آج افسوس یہ کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ کر سردار پریشانیوں میں, مصائب میں گھرے ہوئے ہیں. خواجہ عدد الحسن مجذوب نور اللہ مرقدو, ڈپٹی کلکٹر انگریز کے دور میں, جبکہ چپراسی کی نوکری مسلمانوں کو نہیں ملتی تھی اس زمانے میں, اتنا بڑا ہوتا کہ جب جگر مراد آبادی آر انڈیا شاید انہوں نے جب دیکھا, لوگوں نے بتایا ڈپٹی کلیکٹر نے, تو سر سے پاؤں تک دیکھا, گول ٹوپی اور جناب یہ سفید کرتا سفید پاجامہ, ہاتھ میں چھڑی اور جناب ایک ہاتھ میں تسبیح. پوچھا آپ واقعی ڈپٹی کلیکٹر ہیں؟ کہا کیوں آپ کو شبہ ہے؟ کہ نہیں آپ کی ٹر کس نے مس کی ہے؟ کہا حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی نے. کہا اچھا, کہا کیا میں بھی ان کے پاس حاضر ہو سکتا ہوں؟ فرمایا کہ میں پوچھ کے بتاؤں گا. اب جناب حکیم الامت سے جا کر عرض کیا کہ حضرت جگر مراد آبادی آپ کی خانقاہ میں آنا چاہتے ہیں. حضرت نے پوچھا آپ نے کیا جواب دیا؟ میں نے کہا میں پوچھ کے بتاؤں گا. عجیب اللہ کے بندے, آپ ان کو لے آتے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کافر کو مہمان بنا سکتے ہیں, تمہیں ایک فاسق مسلمان کو اپنے گھر میں نہیں ٹھہرا سکتا. میں خانقاہ میں نہیں ٹھہراتا, اپنے گھر میں ٹھہراتا, چونکہ ان کو پینے کی عادت ہے, ان کو پینے کی عادت ہے تو میرے گھر میں پیئے, لیکن خانقاہ میں نہیں, وقف کی چیز ہے اس میں نہیں پی سکتے. سن لے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں, گھات ملنے کی وہ خدا آپ ہی بتلاتے ہیں. ابھی حکیم الامت سے ملاقات نہیں ہوئی, ابھی صرف پیغام بھی جواب بھی نہیں آیا ان کے پاس, صرف خواجہ صاحب نے بتایا تو حضرت نے فرمایا کہ ان کو ضرور لے کر آؤ. اب جناب اب شعر شاعری ان کی آواز ایسی غضب کی تھی کہ لوگ جناب دو آدمی پکڑ کے تو بڑی مشکل سے کرسی پہ بٹھاتے تھے, لیکن جب شعر شروع کرتے تھے تو پورا مجمع سکتہ تاری ہو جاتا. اب جناب ابھی ملاقات نہیں ہوئی لیکن اشعار کا رخ بدلنا شروع ہو گیا, چونکہ سن لے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں, گھات ملنے کی وہ خود ہی آپ ہی بتلاتے ہیں. اب کیا شعر کہہ رہے ہیں؟ پینے کو تو بے حساب پی لی, پینے کو تو بے حساب پی لی, اب ہے روضہ حساب کا دھڑکا. اللہ اکبر. پینے کو تو بے حساب پی لی, اب ہے روضہ حساب کا دھڑکا. اب قیامت کے دن کب دھڑکا پیدا ہو گیا, خوف پیدا ہو گیا کہ قیامت کے دن اللہ نے پوچھا تو میں کیا جواب دوں گا. ابھی پیغام رسانی ہو رہی ہے, ابھی شیخ ابھی وہاں تک پہنچے نہیں ہیں, لیکن ہدایت اللہ کے قبضے قدرت میں, وہاں سے ہدایت کے فیصلے شروع ہو گئے. آخر میں جناب ایک مجھ داڑھی رکھ کر جو جو دعا کرائی گیا کہ حج بھی کر لوں اور داڑھی بھی رکھ لوں, جو جو حکیم الامت کے ہاتھ اٹھے اللہ نے جناب حج بھی کرا دیا, اور وہاں سے جب آئے تو خود حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی نہیں پہچان سکے. پوچھا یہ بڑے میاں کون ہیں؟ سب نے کہا حضرت یہ جگر مراد آبادی ہیں. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو کسی اللہ والے کی جب صحبت مل جاتی ہے تو انسان کے اندر بہت جلد تبدیلی آ جاتی ہے, بہت جلد تبدیلی آ جاتی. تو خواجہ صاحب کو جب وائسرائے آیا لکھنؤ کے اندر, دلی سے پھر لکھنؤ آیا, تو سارے ڈپٹی کلیکٹر یو پی کے جمع کیے گئے, 51 ڈپٹی کلیکٹر پہنچے ہوئے ہیں. خواجہ صاحب بعد میں پہنچے. خواجہ صاحب اپنی کار پہ, حضرت شاہ بغانی پھول پوری نور اللہ مرقدو, ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب عارفی نور اللہ مرقدو, ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کار میں ان کو گھما رہے تھے کہ شہر کو دیکھے سجایا گیا وائسرائے کی آمد کی وجہ سے. تو ابھی ابھی تازہ شعر ہوا, اگر اجازت ہو تو سنا دوں. حضرت نے کہا سنائیے. فرمایا رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل, رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل, یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے, جو چمن سے گزرے تو اے صبا یہ کہنا بلبل زار سے, کہ خزاں کے دن بھی ہیں سامنے, نہ لگانا دل کو بہار سے. اب جناب خواجہ صاحب اپنے قرارگاہ پہ ان بزرگوں کو اتار کے وہاں پہنچے. اب سارے کھڑے ہوئے تھری پیس سوٹ میں. خواجہ صاحب گاڑی جہاں دور پارکنگ تھی وہاں سے گاڑی کھڑی کر کے خرامہ خرامہ آ رہے ہیں. وائسرائے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے اور چرٹ پی رہا ہے اپنا سگار. جیسی قریب آتے جا رہے ہیں تو وہ پاؤں نیچے کر لیا اس نے, یہاں تک کہ جب قریب آئے تو کھڑا ہو گیا. اس نے کہا چیئر لاؤ, کرسی لاؤ ان کے لیے. سارے ڈپٹی کلیکٹروں نے کہا کہ ہم بھی ڈپٹی کلیکٹر ہیں اور ہم ان سے سینئر ہیں, اور آپ نے ہمارے لیے کرسی کا انتظام نہیں کیا. اس نے کہا تم نے ہمارے کلچر کو قبول کر لیا ہے, اس لیے تمہاری کوئی اہمیت میرے دل میں نہیں ہے. لیکن اس کو دیکھ کر مجھے خیال آیا, مجھے ایک اشکال تھا کہ مغل بادشاہوں نے حکومت کیسے کی اتنے سال یہاں, تو اس کو دیکھ کر پتا چلا کہ ایسے حکومت کی ہے کہ اکیلا تنے تنہا چلا آ رہا ہے, مجھ پر روب پڑ رہا ہے لیکن اس پہ کوئی روب نہیں. جو ہی فرماتے تھے کل قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا, قیامت کے دن اگر اللہ نے پوچھا کہ اے مجذوب تجھے کس عمل پر اپنی نجات کی امید ہے, فرماتے میں اپنی داڑھی پکڑ کر شعر پڑھوں گا، تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں، تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں. اس لیے اس کو معمولی چیز نہ سمجھو، معمولی چیز مت سمجھو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمت عطا فرمائے کہ ایک مشت پوری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اپنے پر نافذ کر لو، پھر قلب کی کیفیت ایسی ہوگی کہ آپ اس کو بیان بھی نہیں کر سکتے. جیسے آم کسی نے نہ کھایا ہو کبھی، نام ہی نہیں سنا، اب اس کو جتنی بھی تعریف کرے اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا. وہ کہے گا بس زیادہ تعریف نہ کرو، گڑ کتنا میٹھا ہو. وہ کہتا نہیں بھائی، اچھا چینی کتنا؟ کہا نہیں، ہنی شہد کتنا؟ آخر میں وہ مجبور ہو کر اپنے فریج سے نکالتا ہے ایک چونسا آم یا ریٹول اور کاٹ کر کے کہتا ہے اس کو زبان پہ رکھنا، نہ نگلنا نہ اگلنا، زبان پہ صرف رکھنا. اب اس کے ذائقے چونکہ بدلتے جاتے ہیں سیکنڈوں میں، اب وہ دماغ پہ سگنل جا رہا ہے، دل پہ آ رہا ہے. وہ حیران کہتا ہے سبحان اللہ کی چشم انداز کر دی، اتنا لذیذ یہ ریٹول آم ہے کہ دماغ بھی میرا اور جناب دل بھی اس کی کیفیت سے عجیب کیفیت پیدا ہو رہی. تو ایسی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ایک ایک سنت پہ عمل شروع کر دیں گے تو قلب کی کیفیت ایسی ہوگی جس کو آپ بیان نہیں کر سکیں گے. مصائب اللہ والوں پر بھی آتے ہیں، پریشانی ان پر بھی آتی ہے، اور وہ بھی اللہ کی یاد میں روتے ہیں، لیکن ان کے رونا اس میں ان کو وہ غم نہیں ہوتا جو عام آدمی کو. عام آدمی خودکشی کرتا ہے، وہ خودکشی نہیں کرتے چونکہ اللہ سے رابطہ مضبوط ہے. وہ تو تعلق مزید بڑھتا چلا جاتا ہے، جتنا فریاد کرتے ہیں اللہ سے دو دو رکعت پڑھ کے اللہ سے قرب بڑھتا چلا جاتا ہے، اللہ سے قرب بڑھتا چلا جاتا ہے. جتنا قرب بڑھتا ہے اتنی کیفیت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. حضرت والد صاحب نور اللہ مرقدو نے اس کو مثال دی کہ کسی کباب دعوت میں، کسی گھر میں کباب کی دعوت اور کباب میں مرچیں زیادہ ہیں، تو وہ منہ سے بھی پانی اور جناب ناک سے بھی پانی اور بعدوں کے کان سے دھواں بھی نکلنے لگتا ہے جنہوں نے کبھی نہ کھائی ہو مرچ. جس نے کبھی نہ کھائی ہو تو اس کی کیفیت عجیب ہوتی. دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ مصیبت میں ہے، وہ کہتا ہے یہ مصیبت مجھے دے دو. کہتا ہے نہیں نہیں، یہ بہت مزے کے کباب ہے، عجیب دل کی کیفیت ہو رہی ہے، یہ تو یہ مزے کی وجہ سے منہ میں پانی. اب دیکھیے کباب کا نام آیا سب کے منہ میں پانی آ گیا. ایک دفعہ ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب عارفین اور اللہ مقدم کی خدمت میں حضرت والد صاحب تشریف لے گئے. ہمیشہ معمول تھا کہ ہفتے میں ایک مرتبہ ضرور تشریف لے جاتے تھے، کبھی مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد، کبھی حافظ عبدالرحیم صاحب بہرائچی حکیم الامت کے مجاز صحبت بزرگ تھے، کبھی بابا نجم حسن صاحب کے پاس، جتنے بھی اکابر سب کے پاس والد صاحب اور مجھے ضرور ساتھ لے جاتے تھے. تو ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب رحمۃ اللہ فرمانے لگے کہ حکیم صاحب دیکھیے یہ ہری مرچ ہرا دھنیا یہ عجیب اللہ کی نعمت ہے، اور لیمو ساتھ سونے پہ سہاگا یہ کتنی معمولی نعمت ہے، لیکن تینوں کا اگر نام اجتماعی طور سے آتا ہے تو منہ میں پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے. کیا بات ہے، دیکھیے تینوں کا جہاں نام آتا ہے تو حلق کتنا بھی خشک ہو. ایک بادشاہ سلامت نے اپنے بچے کو، چھوٹے بچے کو روزہ رکھوایا. اب روزہ جب رکھوایا تو 2 بجے تک 12 بجے تک اس کا حلق خشک ہو گیا، بالکل اس کی حالت غیر ہو گئی کہ اب وہ روزہ توڑنے کا معاملہ پیش آیا. بادشاہ نے ایک طبیب کو بلا کے پوچھا کہ اب کیا کیا جائے، سارے بادشاہوں کو میں نے دعوت دی ہے تو یہ تو بڑی میری بدنامی ہوگی. کہا نہیں، اب روزہ نہ وہ توڑے گا نہ توڑنے کی ضرورت ہے، آپ فکر نہ کریں. چند بچوں کو حاضر کیا جائے، چند بچوں کو سامنے بٹھا دیا گیا اور سب کے ہاتھ میں ایک ایک لیمو دے دیا گیا اور کہا چھری لو اور اس کے لیمو کو کاٹ کے اور زبان پہ رکھ کے اس طرح کرتے رہو. اب ادھر انہوں نے شروع کیا، اس بچے کے جو منہ میں پانی پیدا ہوا اتنا ہوا کہ اس نے کہا بس بس میرا پیٹ بھر گیا پانی سے. تو طبیب صاحب نے کہا، حکیم صاحب نے کہ دیکھیے پیٹ بھی بھر گیا اور اس کا روزہ بھی نہیں ٹوٹا، روزہ بھی نہیں ٹوٹا. تو بہت بادشاہ نے انعام اکرام دیا ان کو کہ بھائی آپ نے کمال کر دیا. ایسی اقبال صاحب نے قصہ سنایا کہ اہل اللہ کے پاس جانے کے بعد اللہ والوں کے صحبت میں رہنے پہ بہت جلد تبدیلی کیوں آتی ہے اللہ کی طرف آدمی. فرمایا کہ بادشاہ سلامت ان کا ایک معصوم بچہ نہ سمجھ، وہ شاہی محل سے نکل کے سیوریج لائن میں گھس گیا، گٹر لائن میں. اب وہ آگے بڑھ رہا ہے، بادشاہ سلامت رو رہے ہیں کہ بیٹا باہر آ جاؤ، بیٹا گندی جگہ ہے، بیٹا غلاظت کی جگہ ہے. بیٹا سن ہی نہیں رہا، وہ نہ سمجھ بچہ. اب فوراً کچھ عقل مندوں کو بلا کر پوچھا، مشورہ لیا، تو انہوں نے کہا اس کی ہم عمر بچے جلدی سے 8-10 حاضر کیے جائیں. شاہی فرمان جاری ہوا, بچے آ گئے. اب سب کے ہاتھ میں گیند دے دیا, کہا کھیلو. اب بچوں نے کھیلا, ایک دوسرے کو مارا, جب لگتی ہے تو زور سے ہنستے ہیں بچے. تو اس نے گٹر لائن میں جب آواز سنی تو غور سے سوچا یہ تو میرے ہم عمر بچے ہیں, وہ باہر مزے کر رہے ہیں, میں غلط جگہ میں آ گیا ہوں, یہ سارے کیچڑ میں سیوریج لائن میں پیشاب پخانے میں میں. تو جناب پھر جب دوبارہ لگی گیند کسی کو, پھر وہ ہنسنا شروع ہوئے, پھر وہ اس نے ریورس گیئر لگایا آہستہ آہستہ. جیسے ہی تھوڑا سا باہر آیا, بادشاہ سلامت نے اس کو کمر سے پکڑا اور اس کے اپنے کپڑے کی پرواہ نہیں کی, فور شاہی محل میں دوڑتے ہوئے گئے اور کہا جلدی اس کو غسل کراؤ, شاہی لباس پہناؤ اس کو. اور جناب ان بچوں کو بھی بلا کے کہا کہ تمہارے کھیلنے کی جگہ یہ ہے, شاہی محل ہے, یہ گٹر لائنیں نہیں ہیں. تو انسان جب غلط لائن پہ پڑ جاتا ہے تو گٹر لائنوں کے چکر, پیشاب پخانے کے مقامات کے چکر میں پڑ جاتا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں رہتا کہ اللہ نے کس مقصد کے لیے مجھے پیدا کیا ہے, اللہ نے کس مقصد کے لیے مجھے پیدا کیا ہے, اشرف المخلوقات میں بنایا ہے. وہ یہی گندے اعمال کے چکر میں پڑا رہتا ہے, لیکن جب اللہ والوں کی صحبت میں جاتا ہے دیکھتا ہے میرے جیسے بزنس مین بھی موجود ہیں, میرے جیسے عالم بھی موجود ہیں, میرے جیسے مفتی بھی موجود ہیں, میرے جیسے عام آدمی لوگ بھی موجود ہیں, لیکن وہ یہاں بڑے مزے میں خوشیاں منا رہے ہیں. وہ ہنستے بھی ہیں تو دل کی گہرائی سے ہنستے ہیں. یہ دنیا دار جب ہنستے ہیں دل سے نہیں ہنستے, یہ دل سے نہیں ہنستے. ہاں ایک صاحب والد صاحب کے پاس آئے, کہنے عجیب سا چہرہ تھا والد صاحب کا, کیا ہوا؟ کہنے جبڑے دکھ رہے ہیں بہت زیادہ, بہت تکلیف ہے, ابھی کافی پناڈو کھا چکا ہوں. خیریت کیا ہوا؟ کہنے میں وہ پی آئی اے میں نوکری ملی, تو وہ جو کھانا سروس کرتے ہیں نا وہ پرسر, تو وہ کہتے ہیں اس میں ٹریننگ دی جاتی ہے ہر ایک سے مسکرا کے کس طرح دینا ہے, کس طرح وہ کرنا ہے. تو وہ کہنے مجھے عادت نہیں تھی, وہ ابھی 3 دن میں میرے جبڑوں میں, اب دل اندر سے تو گالی نکلتی ہے, باہر سے مسکراتے ہیں. تو اللہ والوں کی صحبت میں جا کے دل کی گہرائی سے آدمی ہنستا ہے, دل کی گہرائی سے ہنستا ہے, چونکہ اس کو سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے. تو جب بندہ اللہ والوں کی صحبت میں جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ یہاں لوگ سکون کے ساتھ ہیں, تو وہ بھی اس مجلس میں اپنی گندی محفل کو چھوڑ کر جیسے اللہ کی طرف بڑھتا ہے, اللہ تعالیٰ بھی اس کو گود میں اٹھا لیتے ہیں, اپنے آغوش رحمت میں لے لیتے ہیں, اور اس کے دل پہ سکینہ نازل ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور سکون ایسا حاصل ہوتا ہے کہ کہتا ہے کہ اللہ اکبر, میں کہاں غلط لائنوں میں پڑا ہوا تھا, گٹر لائنوں میں پڑا ہوا تھا, اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ آپ نے مجھے صراط مستقیم پہ پہنچا دیا, اب جناب جنت کے راستے پہ لگ گیا. صراط مستقیم ہمارے شیخ فرماتے تھے اس راستے کا نام ہے جس کا ایک سرا زمین پر ہے, دوسرا سرا جنت میں ہے, کہ اس پہ قدم رکھو چلتے چلتے ایک دن جنت میں داخل ہو جاؤ گے انشاءاللہ. تو اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. مضمون تو ختم نہیں ہو رہا لیکن نکاح بھی ہے, اور وہ دولہا جو ہے کوس رہا ہوگا کہ یہ مضمون ختم کرے, مجھے مشکل میں ڈالا ہوا ہے. وہ بےچارا اپنی گھڑی دیکھ رہا ہوگا کہ کب وہ خوشی کا موقع آئے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم الهمنا رشدنا وعذنا من شرور انفسنا. اللهم الهمنا رشدنا وعذنا من شرور انفسنا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. وانصرنا على من بغى علينا, وعذنا من هم الدين وقهر الرجال وشماتة الأعداء. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم, والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك, والغنيمة من كل بر, والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته, ولا هما إلا فرجته, ولا دينا إلا قضيته, ولا مريضا إلا شفيته, ولا ضالا إلا هديته, ولا كربا إلا عافيته, ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها. فيسر أمورنا, واشرح صدورنا, ونور قلوبنا, واستر عيوبنا, واغفر ذنوبنا, واختم أعمالنا بالصالحات. يا قديم الإحسان, يا قديم الإحسان, يا قديم الإحسان, يا ذا الجود والكرم ذو الفضل والمن والعطاء والإحسان، اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة نصوحا وتوبة نصوحا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. يا رب كريم خصوصي كرم کا رحم کا معاملہ فرما دے. يا رب كريم مجمع آپ کی محبت میں جمع ہوا ہے، اے رب کریم پورے مجمع کو جذب فرما کے اپنا مقبول اپنا محبوب بنا لے. اے رب کریم ہم میں سے کسی ایک کو بھی محروم نہ فرما. اللهم لا تردنا خاسرين، اللهم لا تردنا خائبين، يا رجاء المؤمنين لا تقطع رجانا، يا غياث المستغيثين اغثنا، يا محب التوابين تب علينا، يا معين المؤمنين اعنا. يا رب كريم رحمتك نزول فرما دے، رحمتوں کی بارش فرما دے. یا رب کریم نکاح سنت کے مطابق مسجد میں ہوا ہے، اے رب کریم اپنے فضل و کرم سے اس نکاح میں خوب خوب برکت عطا فرما. اے رب کریم دونوں خاندانوں کو ہمیشہ میل محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما. اے رب کریم دونوں خاندانوں کو ہر قسم کے شرور فتن سے محفوظ فرما. یا رب کریم دونوں خاندانوں کو ہمیشہ خوشیاں دکھا، ہر قسم کے غموں سے بچا. یا رب کریم دونوں خاندانوں کو ہمیشہ خوشیاں دکھا، غموں سے بچا. اے دو جہاں کے مالک دنیا میں بھی خوشیاں دکھا، آخرت میں بھی خوشیاں دکھا. یا رب کریم دین پہ استقامت نصیب فرما، اس نکاح کو نیک صالح اولاد کا ذریعہ بنا. یا رب کریم یا رب کریم ہم سب کے ساتھ کرم کا رحم کا معاملہ فرما. یا رب کریم ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. یا رب کریم ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. یا رب کریم ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. یا رب کریم اگر آپ نہیں معاف فرمائیں گے تو کون معاف کرے گا؟ آپ کے علاوہ کوئی رب نہیں، آپ کے علاوہ کوئی در نہیں، آپ کو چھوڑ کر جائے کہاں؟ آپ ہی کرم کا معاملہ فرما دیے، دست کرم بڑھائیے، ہم سب کو اپنی آغوش رحمت میں لے لیجیے. یا رب کریم خصوصی کرم کا رحم کا معاملہ فرما دیے، نفس و شیطان کے چکروں سے ہم سب کو بچا لیے. اے رب کریم نفس و شیطان سے ہم سب کی حفاظت فرما دیے.